جو حضرات پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آگے بیٹھ جائیں گے تو بڑی خوشی ہوگی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء کی آیت نمبر 19. اگر اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں تو میں اپنی آواز تھوڑی سی کم کر لوں گا. یہ اس کے کان ہیں, زیادہ نہیں بڑھائیں تھوڑی سی. سورہ نساء کی بس بہت زیادہ ہے, سورہ نساء کی تھوڑی سی کم کر دیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے, ایک حصہ پچھلے درس میں مکمل ہو چکا. یعنی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار طرح سے خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں صرف ایک آیت کے اندر. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, تھوڑی سی کم کر دیں, گونج رہی ہے بہت. تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے زبردستی وارث بن جاؤ. صحیح بخاری کی تفسیر کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کسی شخص کا انتقال ہوتا تو اس کی بیوی پر اس کے بھائیوں کا قبضہ ہو جاتا تھا, یا خاندان کے کسی خاندان کے اندر ہی نکاح کرے گی, باہر نہیں جا سکتی چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو. تو اللہ دیا کہ عورت کوئی مال نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا میرے باپ کا مال ہے تو میرا ہوگا, میرے بھائی کا مال ہے تو میرا ہوگا, تو بھائی کی بیوی ہے تو وہ میری ہوگی. ایسا نہیں ہے, یہ مال نہیں ہے جس کے تم وارث بن جاؤ, بلکہ جہاں یہ چاہے گی وہاں نکاح, اپنے خاندان میں اپنے خاندان میں, خاندان سے باہر جاتی ہے وہاں نکاح کرنا پڑے گا. وَلَا تَعْذُرُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ, پھر ان کو اس نیت سے مت روکو. بعض دفعہ مرد کو اپنی بیوی سے نفرت ہوتی ہے, حقوق ادا نہیں کرتا, طلاق نہیں دیتا اس لیے کہ مہر دینا پڑ جائے گا, اس کا مال ہے, جہیز اٹھا کے لے جائے گی سارا, ہمارا تو گھر ہی خالی ہو جائے گا, سارا گھر تو جہیز سے ہی بھرتا ہے آج کل, تو اس لیے طلاق نہیں دیتے اس کو. اور بعض دفعہ طلاق دیتے تھے مگر کہیں اور شادی نہیں کرنے دیتے تھے. تو سارے مال ہتھیانے کے طریقے, تو بتائے کہ اس نیت سے روکنا کہ تم نے جو اس کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو یا اپنا اس کا مال چھین لو, اس قسم کی کسی نیت سے بھی تمہیں اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. امساکم بمعروف او تصریحم باحسان, بھلے طریقے سے اس کو رکھو, اور اگر نہیں بنتی, حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے, تصریحم باحسان, عمدہ طریقے سے رخصت کر دو. دو جملوں میں اللہ نے بڑا پوری اس دیواجی زندگی کو سمیٹ کے رکھ دیا. سورہ بقرہ کی آیات میں امساکم بمعروف او تصریحم باحسان, اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ رہو, ممکن نہیں ہے, اچھے طریقے سے رخصت. یہ جو حساب کتاب ہے نا سر پٹھول والا جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, ایک دوسرے کے سے نفرت اور ہر وقت لڑائیاں ہنگامے عذاب بنی رہتی ہے اس ازدواجی زندگی. اور یا تو یہ نوبت ہوتی ہے یا بات بات پہ طلاق. تو یہ ساری جو ہے نا اللہ کی حدود سے تجاوز ہے یہ ساری بات. آگے فرمایا, یہ تو پچھلے درس کی آیات تھی جو میں نے ذرا تھوڑا سا ان کو چھیڑے تاکہ وہ مفہوم دماغ میں آ جائے. اگلی آیت کا اگلا حصہ سمجھ میں آئے. فرمایا وعاشروہن بالمعروف. اچھا, الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ. الا یہ کہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں پھر پیسہ لے سکتے ہو, یعنی زنا کر لیا کسی عورت نے یا بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے تو پھر عورت کھلا لے اور مرد اس سے اپنا مہر واپس لے لے, کیونکہ اس میں قصور عورت کا ہے. جب عورت کا قصور ہو پھر اس سے مہر کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے. باقی اس کے فقہی احکامات ہیں وہ تفصیلی ہیں, وہ میں اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ یاد نہیں رہیں گے جب کسی کو پیش آئے. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مرد طلاق دے کر ایک روپیہ نہیں لے سکتا بیوی سے. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جتنا مہر دیا ہے اس سے اتنا لے سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. اس کی تفصیلی احکام ہیں, کسی کو ضرورت پڑے تو علماء سے رابطہ کر لے. آگے فرمایا وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ پیش آؤ, معاشرت رکھو, یعنی رہن سہن کرو بھلے طریقے سے, اچھے طریقے سے. بہت اہم آیت ہے یہ, اچھے طریقے سے رہو. یہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے بولیے بھائی؟ مردوں کو. کس کے بارے میں؟ بیویوں کے بارے میں. معاشرت رہن سہن کو کہتے ہیں, یعنی جب آپ کسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جس کو لائف پارٹنر بھی کہتے ہیں, تو اس کا آج کی زبان میں ترجمہ ہوگا یہ پارٹنر شپ جو ہے نا تمہاری, یہ بہت اچھے انداز سے ہونی چاہیے. اور اس میں اچھائی کا حکم دیا جا رہا ہے مرد کو, یعنی تمہارا سلوک بیوی کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. معروف کا لفظ ہے معروف, بھلا, بھلا کرو, بھلائی سے پیش آؤ ان کے ساتھ, اچھا سلوک کرو. اب یہ اچھے کا لفظ جو ہے مبہم ہے. بعض لوگ دن رات ٹھکائیاں لگاتے ہیں, کہہ سکتے ہیں بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اس سے بھی زیادہ مار سکتے تھے, مگر اتنا جتنا مارنا چاہیے تھا, پٹائی کرنی چاہیے تھی, اس سے پھر بھی کم ہی کر رہے ہیں. اور بعض ایسے ہیں دن رات جو ہے وہ حقوق ادا کر رہے ہیں, جو واقعی معروف پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ بھلے طریقے سے پیش آؤ ایک مجمل لفظ ہے, مجمل. اسے فقہ کی اصطلاح میں مجمل کہا جاتا ہے, اجمال. اور ایسے اجمال کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے. یہ جو منکر حدیث ہے نا, کہتے ہیں نہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, تو قرآن نے انہی نالائقوں کے لیے دوسری مقام پر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں کہ کیا نازل ہوا ہے. تو ایسی مجمل آیات کی تفسیر سب سے پہلے کہاں سے ہوگی؟ حدیث. تو ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر بیان کی ہے. پھر عجیب بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس کائنات میں واحد وہ شخصیت ہے کہ ان کا کہا ہوا بھی حجت, قرآن کی تفسیر, اور ان کا کیا ہوا بھی قرآن کی تفسیر. وہ جو کریں وہ بھی تفسیر, کہیں وہ بھی تفسیر. اور یہ خود قرآن ہی نے قرار دیا ہے. منکر حدیث اس کا بھی انکار کرتے, کہتے ہیں نہ کہا ہوا حجت نہ کیا ہوا حجت, جبکہ قرآن کہہ رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں, اللہ کے سفیر میں. یہ اس میں خود اس اشکال کا جواب ہے کہ اللہ نے ان کو سفیر بنایا ہی اس لیے کہ وہ نمائندے ہیں, وہ اپنی طرف سے نہیں کچھ کریں گے, وہ جو کریں گے جو کہیں گے وہ سب کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی, وہ سب اسی کی طرف نسبت ہوگی. تو نبی نے اپنے قول سے بھی بتایا کہ بیویوں سے کیسا سلوک کرو, اور اپنے عمل سے بھی بتایا. تو پہلے میں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے جو کچھ بتایا اس کی تھوڑی سی وہ وضاحت کر دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسنکم اکرم ان اکرمکم احسنکم خلقا وَإِنَّ خِيَارَكُمْ خِيَارَكُمْ لِنِسَائِكُمْ، فرمائے تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. بہترین کا مطلب اللہ کی نظر میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے، اور ان میں بھی سب سے بہترین وہ جس کے اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق سب سے اچھے ہیں. عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، عقلی لحاظ سے. ویسے تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حجت، ہمیں کسی عقلی منطق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مزید تائید کے لیے کہ بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے اس کو سب سے اچھا کہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے قبضے میں آ چکی ہے، آپ کو اس پہ دسترس حاصل ہو گئی ہے. آپ اگر بد اخلاقی بھی برتیں گے تو فوراً چھوڑ کے بھاگ تھوڑی جائے گی، بھاگنے میں اس کا نقصان ہے، طلاق لے کے کہاں جائے گی، اس کے بچے رول جائیں گے. جب تک شادی نہیں ہوتی تو دیکھو منگیتر کے کیسے نخرے اٹھاتے ہیں، قبضے میں نہیں ہے وہ. کسی سے عشق ہو جائے، معاشقہ ہو جائے، یا کہیں دل چاہے نکاح کرنے کا، کیسے نخرے اٹھاتے ہیں. فون پہ سنا بھی دے گی تو بہت ہلکا ہاتھ رکھیں گے، تو بھائی ایسا نہ ہو کہ بھاگی جائیے. پیچھے پھرتے رہتے ہیں، لڑکی کے والد کے، اس کے بھائیوں کی خوش آمدیں کرتے رہتے ہیں. اب جب ہو گئی شادی، رخصت ہو کے گھر آ گئی، تو ایک ڈیڑھ ہفتہ تک، دو ہفتے تک تو وہ ٹھیک ہے حساب کتاب، چھ مہینے لگا لیں بہت زیادہ، بہت ہی کوئی شریف آدمی ہو سال لگا لیں آپ. اور شرافت کی سپرلیٹیو ڈگری پر پہنچا ہوا ہے تو تین چار سال لگا لیں آپ، اس کے بعد وہ پرانی پرانی ہونے لگتی ہے، دل بھر جاتا ہے اسے. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کے اخلاق اس کے ساتھ کیسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو اس لحاظ سے کہ جو کمزور ہوتا ہے نا، جو اپنے بس میں ہو، اس سے اخلاق کا مظاہرہ کرنا آسان کام نہیں، اس کو تو دل چاہتا ہے بات بات پہ رکھ کے لگاؤ کھینچ. لوگ بتاتے ہیں نا کہ ہم جب گھر جاتے ہیں بیوی ذرا سی الٹی بات کے دل چاہتا ہے رکھ کے لگاؤ کھینچ کے. کیونکہ بھائی اپنے باس پہ دل کیوں نہیں چاہتا، رکھ کے لگاؤ کھینچ، اس کو تو یس سر جی سر، یس سر جی سر کرتے رہتے ہیں. تو ایک وجہ تو یہ کہ اس سے وہ کمزور ہے، اور طاقتور کا اپنے کمزور کے ساتھ حسن اخلاق کی مشکل کام ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے واسطہ بہت زیادہ پڑتا ہے، باہر دوست سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا، اور کہیں اور چلے گئے تو تھوڑی دیر کا واسطہ ہے، تھوڑی سی بد اخلاقی ہو گئی برداشت کر لی، مولوی صاحب سے بھی اتنا واسطہ نہیں پڑتا، کبھی سنا دی برداشت کر لی، لیکن بیوی سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے، اور اس کے مطالبات بھی ہوتے ہیں صبح و شام، وہ بھی پورے کرنے ہیں، کبھی صحیح مطالبہ کبھی غلط مطالبے، گدھا بن جاتا ہے کما کما کے کھلا کھلا کے. تو جس سے بار بار واسطہ پڑتا ہے انسان کا، اس سے حسن اخلاق سے پیش آنا آسان کام نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اکرمکم احسنکم خلقا، تم میں سب سے بہتر وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے، وَإِنَّ خِيَارَكُمْ خِيَارَكُمْ لِنِسَائِكُمْ، اور ان میں بھی سب سے اچھے کون، جن کے اخلاق اپنی بیویوں سے زیادہ، بیویوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں، اس حدیث کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمائی ہے. حجت الوداع کے وہ حج ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اس کے بعد مجھے، میرے لیے حج ممکن نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ، نمبر دو، اتنے بڑے مجمع سے دوبارہ خطاب کا موقع مجھے نہیں ملے گا، اتنے بڑے مجمع سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پر جو خطاب فرمایا، اس کو علماء نے، محدثین نے بہت اہمیت دی ہے، اور اس میں آپ نے جزئیات نہیں بیان کیے، اصول اور کلیات بیان کیے. اور اس حج کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ عام طور پر اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لکھنے سے منع کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن بھی لکھا جا رہا ہے، حدیث بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث خلط ملط نہ ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں قرآن اور حدیث خلط ملط، کیونکہ امی لوگ ہیں، چمڑے پہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہی چمڑے پہ کوئی صحابی حدیث لکھ لیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ان دونوں کو ایک سمجھ کے دونوں کو آپس میں ملا لے، قرآن کی آیت کا حصہ بنتے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف تھی زیادہ، کہ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ منکرین حدیث یہیں سے استدلال کرتے ہیں، دیکھو نبی نے لکھنے سے چونکہ منع کیا، اس کا مطلب ہے قول حجت نہیں ہے۔ تو علماء اس کے بہت سارے جوابات دے چکے ہیں، ابھی چونکہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، تو اصل جواب اس کا یہی ہے کہ ابتدا میں آپ نے لکھنے سے منع کیا تھا تاکہ قرآن اور حدیث جمع نہ ہو جائیں۔ اللہ کا کلام جو ہے نا وہ تو بالکل اسی طرح محفوظ ہونا چاہیے جیسے نازل ہوا ہے، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا اس کے لکھنے کا حکم دیا۔ ابی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آیا، اس کے یا رسول اللہ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا کیا میں اسے لکھ لوں اور مجھے لکھنا نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا اکتبو لی ابی شاہ، صحابہ جو لکھنا جانتے فرمایا ان کو یہ خطبہ لکھ کے دو۔ اس لیے وہ خطبہ بہت اچھے انداز سے محفوظ بھی ہوا ہے۔ تو اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق خاص طور پہ بیان کیے ہیں، اور وہ الفاظ کیا ہیں، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو۔ وصیت کا لفظ کیا کہ جب کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کرتا، بہت بڑے بڑے پیغامات دے کے جاتا ہے۔ وہ باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو بیٹوں کو چھوٹی موٹی باتیں نہیں کہے گا، بیٹا یہ ایسا کرو، جو پرچون کی دکان ہے نا تم نے گندم لا کے ڈالا ہوا ہے تو ایسا کرو، چاول لا کے ڈالا کرو، ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ مرتے وقت ہمیشہ منتخب نصیحتیں، منتخب بڑی بڑی باتیں، کہ جس پہ اگر وہ ادھوری رہ جاتی تو اولاد کے بگڑنے کا اندیشہ یا ان کے جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استوصوا، وصیت کا لفظ استعمال کیا، کیا مطلب؟ یہ یوں سمجھو جیسے میں دنیا سے جا رہا ہوں اور دنیا سے جاتے جاتے تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، ایسے ان الفاظ کو۔ اور وہ کیا، خیرہ، کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں اور میری اس وصیت کو قبول کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلہ اللہ لکم عوانن، اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھوں میں قید کر دیا ہے۔ الفاظ دیکھیے، یہ رحمت دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، کہ وہ تو تمہارے گھروں میں بند ہیں، تمہاری کسٹڈی میں آ گئی، تو جو آپ کی کسٹڈی میں ہو اور آپ کے زیر کفالت ہو تو خود بخود اس پہ رحم کا جذبہ ہوتا ہے، انسان کو خود بخود رحم کا جذبہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کہاں جائے گی۔ ایک صاحب تھے ہمارے جان پہچان والے، بہت بڑے آفیسر، بہت بڑے آفیسر، اور بڑے بڑے افسر میں نے دیکھا ان کے دائیں بائیں پھرتے تھے۔ بیوی سے کسی بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا تو بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں، زیادہ سنا نہیں تھے۔ ایک دن میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑا آپ بیوی سے دبے رہتے ہیں، ویسے ہی مزاح میں کہا، تو کہنے لگا میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بیچاری میرے ہاتھ میں اتنی قید ہے کہ یہ صرف تین الفاظ کی ماں رہی ہے، اگر میں اسے تین لفظ کہہ دوں طلاق کے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، تو اللہ نے اس کو ایسے میرے کنٹرول میں دے دیا ہے، اب میں اس طاقت کا اور اس جو اللہ نے مجھے اتنا اس طاقتور بنا دیا اور میری اس کی زندگی میرے ہاتھ میں دے دی، اس کا میں یہ ناجائز فائدہ اٹھاؤں کہ میں ہر وقت اس پر اپنا حق جتاتا رہوں۔ پھر وہ کہنے لگے میرے جھگڑے ہمیشہ ان لوگوں سے ہوتے ہیں جو مجھ سے اوپر کے ہیں۔ پھر کہا کبھی دفتر آؤ تو میں ہمیشہ اپنے باس سے لڑتا ہوا نظر آؤں گا، کبھی اپنے ملازمین سے لڑتا ہوا نظر نہیں آؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بڑوں سے لڑنے میں مزہ آتا ہے، بڑوں سے مطلب جو دنیاوی لحاظ سے بڑے ہیں، کیونکہ لوگ ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، مکھن لگاتے ہیں بڑوں کو، خوشامدیں کرتے ہیں، یہ استغنا کے خلاف ہے، کہ لڑو تو بڑے سے لڑو تو مزہ بھی آتا ہے۔ کہہ رہا ہمیشہ اپنے آفیسر سے پھٹنا ہوتا ہے میرا۔ تو مجھے ان کا یہ ملفوظ بڑا پسند آیا، یہ تقریباً 12-15 سال پرانی بات ہے لیکن دماغ پہ نقش ہو گیا کہ بات بڑی زبردست کی ہے انہوں نے۔ تو یہی بات حدیث میں اس عنوان سے بیان کی گئی ہے، جعلہ اللہ لکم، جعلہن اللہ لکم عوانن، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں میں قید کر دیے، گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے، رخصت ہو کے آتی ہے باپ کے گھر سے، ہمیشہ کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ تو انسان جس اس کے حوالے جو چیز کی جاتی ہے، انسان کو اس پہ رحم آتا ہے کہ بھئی اس کا تو اب جینا مرنا میرے ساتھ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں میری وصیت کو قبول کرو، اور آگے فرمایا الا ان لہن علیکم حق و ان لکم علیہن حق، فرمایا خبردار سنو، کچھ حقوق ان پر بھی اللہ نے ڈالے ہیں تمہارے لیے، اور کچھ تم پر بھی اللہ نے حقوق ڈالے ہیں ان کے لیے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے کیا حقوق ہیں تمہیں اس کی طلب رہے، کچھ تم پر بھی ذمہ داریاں ڈالی ہیں
ان کے لیے جو ذمہ داریاں تمہیں پوری کرنی ہیں. پھر فرمایا کہ ان پہ کیا ذمہ داری ہے, لا یوطئن فراشکم, کہ تمہارے بستر پہ اور تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہ کریں. اس میں کسی بھی نامحرم مرد سے ناجائز تعلقات وہ سارے داخل ہیں. مرد چاہتا ہے کہ کس فلاں مرد سے بات نہ کرے اور یہ بات کرتی ہے اس سے, موبائل پہ بات ہو یا ایس ایم ایس بازیاں ہوں. مرد چاہتا ہے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار گھر میں نہ آیا کریں. مرد کو تکلیف ہوتی ہے, بعض ہوتے ہیں وہ آ کے تانے دیتے ہیں, صالح صاحب آ رہے ہیں ہمیشہ بات ہی غلط طریقے سے شروع کرتے ہیں اور غلط طریقے پہ ختم ہوتی ہے, بعضوں کی عادت ہوتی ہے. تو اللہ نے شوہر کے کو اجازت دی ہے کہ بھائی ایسے لوگوں کو جو فساد مچاتے ہیں اس کے گھر میں آ کے ان کے داخلے پر پابندی لگا دیں. میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں کہ میرے بھائی آتے ہیں گھر میں, میری والدہ آ کے رہتی ہیں, میرے شوہر کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے, تو یہ غلط ہے آپ سمجھائیں. میں کہتا ہوں نہیں بھائی یہ غلط نہیں ہے, اگر شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے ٹھیک ہے, شوہر کو ہم اخلاقی طور پہ سمجھا دیں گے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اللہ نے اس کو حق یہ دیا ہے, آپ نے اگر ہے تو اپنے والدہ کے گھر جا کے مل لیں, اس سے نہیں روک سکتا آپ کو شوہر. اور کبھی کبھار مہینے میں ایک دن اگر شہر میں, جیسے فقہاء حدود بیان کیے, زیادہ آ کے پڑھیں گے تو ہدایہ میں لکھا ہے. میں عجیب حیران ہوا کہ صاحب ہدایہ برہان الدین مرغینانی رحمتہ اللہ علیہ, جو فقہ حنفی کے مشہور فقیہ گزرے ہیں, آج سے 800 سال پہلے ہدایہ میں لکھ رہے ہیں, 800 سال پہلے, کہ لڑکی کے رشتہ دار جب شوہر کے گھر میں آ کے رہیں تو ملنے کی اجازت ہے, شوہر کی مرضی کے بغیر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ 800 سال پرانی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. میں حیران ہوا, کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی تھی. تو صاحب ہدایہ کیا لکھتے ہیں, مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یعنی میاں بیوی کے حقوق کی بات چل رہی ہے اس فقہ کے باب میں, تو بتا رہے ہیں کہ لڑکی کے جو رشتہ دار ہیں, ماں اور بھائی بہنیں وغیرہ جو بھی, وہ لڑکی سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں, شوہر کی مرضی کے بغیر ٹھہر نہیں سکتے. آگے لکھتے ہیں لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي اللَّبَاسِ, اس لیے کہ ٹھہرنے میں فتنہ ہے, صرف ملاقات میں فتنہ نہیں. تو میں کہہ رہا تھا 800 سال پہلے بھی لڑکی والوں کے آنے میں فتنہ تھا. وہ فتنہ کیا ہوتا ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن وہ اتنا بہترین زمانہ 800 سال پرانا, جس میں غیبت بہتان تراشیوں کا دور نہیں تھا, میڈیا نہیں تھا, اس میں بھی صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ شوہر جب تک راضی نہ ہو, بیوی اپنی ماں کو گھر میں ٹھہرا نہیں سکتی, بہنوں کو ٹھہرا نہیں سکتی, سالوں کو ٹھہرا نہیں سکتی, ملاقات پر کوئی پابندی نہیں. میں ملے اور پتلی گلی سے نکل لیں, یعنی آئے اسلام ہیلو آئے بیٹی چائے چلو خیریت سے, بیٹی کا پتہ چل گیا ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ شوہر کی پرمیشن ضروری ہے. وہ حالات کا جائزہ لے گا, بھائی یہ اتنا فتنہ ہوگا کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, یہ سارا حساب کتاب. تو وہ فتنہ ہوتا کیا ہے, وہ عام طور پر ہر جگہ نہیں ہوتا, یہ بھی کہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے, لیکن چونکہ بہت زیادہ ہوتا تھا اس زمانے میں بھی, آج تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر آتے ہیں نا, تو سسرال والوں کی عادت ہے, لڑکی کی مائیں جب بیٹی کے گھر آتی ہیں تو ہر چیز سونگھ کے دیکھتی ہیں, کیا کیا کھلا رہا ہے, کہ فریج بھی جھانک کے دیکھیں پھل ہیں یا نہیں ہیں, یہ سڑے ہوئے تربوز یہ کھلاتا ہے تو, یہ اتنے پرانے پپیتے, میں بھی کہوں اتنے دن سے بیٹی بیمار کیوں ہو رہی ہے, لائٹ جا رہی ہے, کوئی یو پی ایس کا انتظام ہی نہیں, نہ جنریٹر کا انتظام. وہ آگے نا ساری نیگیٹو چیزیں, ساری فسادی. آپ اتفاق سے اس دن گھر لیٹ پہنچ گئے, اچھا روزانہ کی یہ روٹین ہوگی, گھر تو اس ٹائم پہ آ رہے ہیں, تو سارے ڈائری میں جو ہے نا ساری نیگیٹو چیزیں نوٹ کر کے سسرال والے چلے جاتے, اس کو سیو کر لیتے ہیں فائل میں. ابھی نہیں بتائیں گے وہ, ابھی نہیں, ایک دم سے تھوڑی, ورنہ وہ کہیں گے تو آنے پر پابندی لگا دے گا, یہ فریج دیکھ دیکھ کے جاتے ہیں اور یہ دودھ کی دیکھ دیکھ کے جاتے ہیں, کتنا دودھ آتا ہے, کتنے ٹماٹر آتے ہیں, یہ ساری چیزیں نوٹ کریں گے. پھر جب آئندہ کبھی جھگڑا ہوا, پھر وہ ساری رپورٹ پیش کی جائے گی, ساری فائلیں کھلتی ہیں, فساد ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اور یہ صرف سسرال میں نہیں ہے, عام طور پر خواتین, اللہ معاف فرمائے, خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, پھر وہی کہتا ہوں کہ ان خواتین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں جو بیان سن رہی ہیں, یہ صرف ان میں نہیں ہے, عام نے زیادہ میاں نے دیا کیا ہے تمہیں سمجھے تھے, اتنا کچھ باتیں کرتے ہیں اور یہ دیا. تو اس طرح کی باتیں اس سے میاں بیوی کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر حق کیا ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں. اور اسی میں بات چیت بھی ہے, اسی میں کس تعلقات بھی ہیں, ساری چیزیں اسی میں داخل ہیں. اور فرمایا کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال کی حفاظت کریں, کیونکہ گھر میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کا وہ ایک ایک چیز کو لاکر میں نہیں رکھتا, کبھی بٹوا ادھر پڑا ہوا ہے, پھر خواتین کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں, بھائی سبزی خود ہی منگوا لینا, کسی بچے کے ہاتھ یہ کر لینا. تو اس میں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میرے شوہر کا مال ہے, مجھے احتیاط سے خرچ کرنا ہے, اللہ کا خوف ہوگا تو مال کو احتیاط سے خرچ کریں گی, ورنہ اڑاتی ہیں. پھر خاص طور پہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے جن کے شوہر باہر ہوتے ہیں, بیرون ممالک کمانے کے لیے جاتے ہیں, وہ بےچارے گدھے بنے ہوئے ہوتے ہیں, کما کما کے بھیج رہے ہوتے ہیں, اور وہ خواتین تسلی کے ساتھ اڑا رہی ہوتی. بعض تو اپنے والدہ کو بھی بلا لیا, بھائیوں کو بھی بلا لیا, ادھر ہی آ جاؤ, ڈیرے لگا رہے ہیں یہاں پہ. اس بےچارے کو کیا پتہ ہے کہ یہ اتنا کھایا جا رہا ہے گھر کے اندر. تو ایک صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں جاب چھوڑ کے آ گیا, کیونکہ خفیہ کہنے رپورٹ سے پتا چلتا تھا کہ جب باہر نکلتا ہوں نا, جیسے ایئرپورٹ سے کراچی سے میں باہر جاتا ہوں تو فوراً سسرال والے بیگم صاحبہ بلا لیتے ہیں اور خوب خوب گل پکوڑے کرتے ہیں. اس کے چچا زاد بھائی بھی آ رہے ہیں, پھوپھی زاد بھائی بھی آ رہے ہیں, سگے بھائی بھی آ رہے ہیں, بہنیں بھی آ رہی ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں. کہہ رہے میں وہاں گدا بن کے کما کما کے بھیج رہا ہوں اور سارا ہڑپ کون کر رہا ہے, تو جاب چھوڑ ہی آ گئے اس چکر میں. غریبی میں گزارا کر لوں گا, سسرال کو نہیں کھلاؤں گا, جذبہ تھا سسرال کو نہیں کھلاؤں گا. تو بھائی کھلائے لیکن اپنی خوشی سے کھلائے نا, یہ زبردستی والی بات صحیح نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بیان فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان لہن علیکم حق, اور ان کے لیے تمہارے اوپر بھی کچھ حقوق ہے. اصل تو مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ دو بنیادی حقوق ہیں, وہ پورے کر رہی ہیں اگر تو پھر تم ان کے حقوق پورے کرو. وہ حقوق کیا فرمائے کہ وہ حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تضرب الوجہ, اگر کسی ضرورت سے مارنا پڑے تو چہرے پہ نہ مارو. کسی ضرورت سے, یہ ضرورت کی قید دوسری حدیث میں لگی ہے, یہ انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا, کہ چہرے پہ نہ مارو, جانوروں کی طرح نہ پیٹو. اور فرمایا کہ الا یاتین بفاحشت مبینہ, یہ بھی کب ہوگا, جب کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. چھوٹی موٹی باتیں جن کا یہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ غلطی ہے بھی یا نہیں ہے, ان باتوں پہ نہیں, کھلی ہوئی بے حیائی, واضح غلطی ہو اور بڑی غلطی ہو. فاحشہ بڑی غلطی کو کہتے ہیں, غلطی بھی بڑی ہونی چاہیے, مبینتن کا معنی بالکل واضح ہونی چاہیے, اس میں دو پہلو نہ نکلتے ہوں. کیسے عجیب الفاظ ہیں, چھوٹی غلطی ہو, 100% غلطی ہے لیکن ہے چھوٹی, وہ بھی نظر انداز کر دینے کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, غلطی ہے بڑی مگر اس کا غلطی ہونا یقینی نہیں ہے, غلطی ہونا یقینی نہیں. موبائل پہ ایس ایم ایس پڑھ لیے کسی مرد کے آئے ہوئے, آپ نے پڑھ لیے, بیگم سے ایک دم بدگمان ہو گئے, یہ کس نے. اب اگر یہ واقعی بیوی کا ایسے ایس ایم ایس بازیاں چل رہی ہیں, ہے تو بڑی غلطی, لیکن ممکن ہے بھائی کہ یہ پہلی دفعہ آیا ہو اور ان نون نمبر سے آیا ہو, اور آپ نے چونکہ فوراً ہاتھ سے چھین کے دیکھ لیا, اب آپ بدگمان ہو رہے ہیں. امکان ہے, امکان ہے اس کا, اس لیے بدگمان ہونے کی جب تک یقینی ثابت نہ ہو جائے تو بڑی غلطی ہونی چاہیے, اور غلطی بھی کھلی ہوئی ہونی چاہیے. وہمی اور شکی آدمی جو ہے نا, شکی, وہ عذاب جان بنا دیتا ہے بیوی کی زندگی کو. کسی نے 4-5 سال پہلے, پرانی بات ہے, ایک لڑکی کی شادی ہوئی, وہ باہر چلے گئے, تو لڑکا کوئی پہلے زمانے میں کوئی افیئر وغیرہ چلا ہوگا کسی لڑکے کے ساتھ, اس کی غلطی کے اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میرا ایک کسی سے چکر چلا تھا باہر, پھر چھوڑ دیا. غلطی ہے نہیں بتانی چاہیے بھائی, جو تھا وہ کیوں اپنے گناہوں کو کسی مخلوق کے سامنے بیان کر رہے ہو, جو تھا وہ تھا, لیکن بیوقوفی میں بتا دیا. اب شوہر کو تو چاہیے نا کہ وہ سادگی پر معمول کرے, کیسی بیوقوف ہے, اگر وہ بری ہوتی تو بتاتی کیا. لیکن اب وہ ایسا شکی مزاج, بات بات پہ اس کو تانے دے کہ ہے تو وہی نا چکر والی, بات بات پہ تانے. تو سنا ہے کہ یہاں تک نتیجہ پہنچا کہ بالآخر ان میں طلاق واقع ہو گئی. تو یہ شکی مزاج لوگ ہیں بھائی, وہ چھوڑ چکی ہے گناہ کو, ایک غلطی سے توبہ کر چکی ہے, لیکن آپ بات بات پہ اس کو تانے دے رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حق یہ بیان کیا, ولا تقبح کہ عورت کو قبیح تانے نہ دیے جائیں. قبیح جیسے کہتے ہیں نا گھٹیا خاندان کی عورت, ایسے اس قسم کے. قبح اللہ وجہک, اللہ تیرے چہرے کو منحوس کر دے. جو بعض دفعہ لڑائی جھگڑوں میں مرد آپے سے باہر ہو کے بہت ہی گھٹیا تانے دینا شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں شوہر ہوں, میں کچھ بھی بول سکتا ہوں, حالانکہ وہ اس کی ذات اور اس کے نسب پہ تانا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تانے سے بھی منع فرمایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, عرض کیا معاویہ ابن وحیدہ رضی اللہ تعالی عنہ, عرض کیا یا رسول اللہ ما حق الزوجتی علینا, کہ بیوی کا ہم پہ کیا حق ہے؟ دیکھو یہ صحابہ کرام کے صاف دل ہونے کی علامت تھی, دوسرے کے ہم پہ کیا ہیں آگے خود سے پوچھ رہے ہیں. ہمارے پاس آج تک کوئی ایسا نہیں آیا جو یہ کہہ رہا ہو کہ زوجہ کے مجھ پہ کیا حقوق ہے. ہر آدمی کہہ رہے اس کے اس پر میرے کیا حقوق ہیں, اس کی کیا کیا ذمہ داری ہیں. تو اپنے حقوق صحابہ پوچھتے تھے, ہم پہ کیا ذمہ داریاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعمھا اذا طعمت, جب خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ. وکسوھا اذا اکتسیت, خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ, اس کے لباس کا اس کے خوراک کا خیال کرو. ولا تقبح, اور اسے برے برے تانے مت دو, گھٹیا تانے مت دو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, یہ نہیں ان کے علاوہ انہیں اپنے شوہر سے طلاق ہو گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو میرے پاس آنا, اشارہ تھا کہ میں رشتہ بتاؤں گا تمہیں. جب عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور فرمایا یا رسول اللہ عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے, ان میں ایک حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا, دوسرا ابو الجہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی قریشی سردار تھے, ان کا نام لیا. تیسرے بھی صحابی تھے, وہ میرے ذہن سے نکل گیا ان کا نام. یہ دو صحابی مجھے یاد ہیں, حضرت معاویہ اور ایک ابو الجہم. مشورہ لیا کہ ان سے نکاح میں آپ کے کیا مشورہ ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما معاویہ فصعلوک کل مال له, معاویہ غریب آدمی ہے, پیسے ویسے نہیں ہیں. حدیث پڑھنے میں اور سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے, معاویہ غریب آدمی ہے, پیسے ویسے کچھ بھی نہیں ہے. یہ حضرت معاویہ کی فضیلت ہے اصل میں, اتنی غربت, ایمان لانے کے بعد ظاہر ہے پھر ایسی غربت سے, لیکن وہ تو اللہ کی خاطر ہے نا, بیوی کو تو نہیں مشورہ, عورت کو تو نہیں دیا ظاہر تم بھی ایسے سے شادی کر لو. ان کے لیے تو ہے کہ آپ غریب ہیں تو آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کی مدد ہوگی, لیکن عورت کو اللہ نے اختیار دیا بھائی تم میں ایسا توکل ہے یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاویہ کے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں. شارحین نے لکھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بنے تھے, پھر اللہ نے حضرت معاویہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور ابو الجہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا وہ اما ابو الجہم فلا یضعاتکہ عن فلا یضع عصاہ عن عاتقہ, وہ ایسے سخت آدمی ہے کہ کوڑا کندھے سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے, تو دیکھ لو ٹھکائیاں لگیں گی ہر وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. یہاں علماء نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ وہ مواقع جن میں غیبت جائز ہے, تو وہ ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے, کوئی کہیں رشتے کا پیغام بھیج رہے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, شرابی ہے, بتا دو. یہ نہیں کہ غیبت اسلام میں منع ہے. تو وہ صحابی میں یہ ایک تھا, ان کی طبیعت میں سختی بہت تھی, کوڑا ہر وقت کندھے پہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. یہ بھی اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت پسند نہیں تھی کہ ہر وقت کوڑا جو ہے نا کندھے پہ رکھو. تو تیسری حدیث, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میں عاشروہن بالمعروف کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی اس کی تفسیر کی ہے. حدیث میں آتا ہے الا ان المرأة خلقت من ضلع, سنو خبردار اللہ نے عورت کو ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا ہے. وان من اعوجها اعلاها, اور پسلی میں سب سے ٹیڑی پسلی وہ ہوتی ہے جو سب سے اوپر کی پسلی ہے, اس سے بنایا ہے. آگے فرمایا فان ذهبت تقيمه تكسره فان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج, اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو پسلی سے تو اسی طرح اٹھاؤ کہ وہ ٹیڑی کی ٹیڑی رہے, اس کو ٹیڑا رہ کے ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. وان ذهبت تقيمه تكسره الا ان كسرها طلاقها, فرمایا اگر اس پسلی کو سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تو سیدھی نہیں ہوگی, ٹوٹ جائے گی. اور فرمایا اس کا ٹوٹنا کیا ہے, اس کی طلاق ہو جانا. یعنی عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے طلاق تک نوبت پہنچے گی, سیدھی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی تھوڑا سا عیب رکھا ہے اس میں. بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ نے ہمارا عیب بیان کیا, ہمیں ٹیڑھا بنایا, ہم تو اتنے سیدھے ہیں. بھائی اللہ نے یہ عیب نہیں بیان کیا, اللہ نے مرد کو بیان کیا ہے کہ نظر انداز کیا کرو, تسامح سے کام لیا کرو, اور پورا سیدھا کرنے کی بیوی کو کوشش نہیں کرو. بہت سے مرد ہوتے ہیں نا بالکل جیسے دفتر میں میرے اشارے پر ملازمین چلتے ہیں, بیوی بھی گھر میں ایسے چلے, جیسا میں کہوں ویسا پکے گا, جب جو آرڈر کر دوں وہ فوراً اس پر عمل ہوگا, جیسی میں تربیت چاہتا ہوں ویسی تربیت ہوگی. تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا, حدیث کا مطلب یہ ہے یہ نہیں ہو سکتا. صبر کرو, صبر, تھوڑا بہت گڑبڑ ہوگی برداشت کرو. اور آج کل تو خواتین کو یہ حدیث سن کے ویسے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل مرد عورتوں سے زیادہ ٹیڑے ہوئے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب انسان اپنی فطرت پہ تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ آج کل خواتین دین کی طرف زیادہ آ رہی ہیں مردوں کی نسبت, اور غیر مسلموں کی خواتین اسلام زیادہ قبول کرتی ہیں مردوں کی نسبت. تو اور اسلام قبول کرنا یہ دین کی طرف آنا یہ عقل مند ہونے کی علامت ہے قرآن کے مطابق, بیوقوف ہونے کی علامت نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک فطری چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سیدھا کرو گے نا پسلی کو, آج تک کوئی پسلی سیدھی نہیں ہوئی, ٹوٹ جائے گی, تو عورت کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے, بالکل اپنے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. یہ جب ہے جب آپ کا مزاج 100% سیدھا ہو, اور اگر آپ کا ہی بھی اگر ٹیڑھا ہے پھر تو اپنے مزاج میں ڈالو گے تو وہ پہلے سے ہی ٹیڑھا مزاج ہے بھائی, تو وہ تو دوسری جانب موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو, پھر تو لازمی ٹوٹے گی. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرد پورے سیدھے راستے پہ نہیں چلتے, خود گڑبڑے کرتے ہیں, اور بیوی کو چاہتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھے صراط مستقیم پر چلتی رہے. تو وہ آپ کے اعمال بھی دیکھتی ہے کہ خود کتنے جو ہے خود کتنے پانی میں ہو. تو یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نصیحت فرمائی. بس ایک آخری قولی حدیث سن کے دو چار فعلی حدیثیں بیان کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لا تغضبوا اماء اللہ, اللہ کی بندیوں کو مارو نہیں, بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں. یہ قانون بیان کر دیا کہ اس سے مارنے کی اجازت بالکل ہی ختم. تھوڑے دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو میری بیوی مجھ پہ حاوی ہو رہی ہے. آئے عرض کیا یا رسول اللہ ذئرن النساء علی ازواجہن, عورتیں اپنے شوہروں پر حاوی آنا شروع ہو گئی ہیں, عورتیں اپنے شوہروں پر حاوی آنا شروع ہو گئی. نبی سمجھ گئے کہ عمر کہہ رہے ہیں تو کوئی گڑبڑ ہوگی, عمر تھوڑی غلط بات کریں گے, کوئی گڑبڑ ہوگی. فرخص لہم فی ضربہن, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی, رخصت گنجائش. ایسی سچویشن جیسی عمر بیان کر رہے ہیں, اگر ایسی سچویشن کہیں پیدا ہو رہی ہے تو مار سکتے ہو, لیکن آگے دوسری حدیث میں ضرب مبرح نہیں ہونی چاہیے, بے تحاشا مار نہیں ہونی چاہیے. جب یہ اجازت مل گئی صحابہ کرام کو کہ بھائی ٹھکائی کی بھی اجازت ہے, تو بات بات پہ ٹھکائیاں شروع ہو گئی, بھائی نبی نے اجازت دی ہے, وہ تو نبی کے حکم کو سمجھتے تھے سب کچھ ہے, نبی نے اجازت دی ہے. تو حدیث میں آتا ہے عورتیں آنے لگی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, شکایتیں کرنے لگی ہمارے شوہر ظالم ہو گئے ہیں, مارتے ہیں پیٹتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لقد طاف بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن اولئک لیسوا بخیارکم, فرمایا آل محمد کے گھر میں کثرت سے عورتیں آ رہی ہیں اپنے شوہروں کی شکایت کرتے ہیں, سنو یہ لوگ کبھی بھی تم میں بہتر لوگ نہیں ہیں جو عورت کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, کہ وہ عورتیں نبی کے در تک پہنچ رہی ہیں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رخصت بھی سلب کر لی. یہ طریقہ صحیح نہیں, لیکن بہرحال قرآن نے اجازت دی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن میں بھی ہے, یہ حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے, کہ اگر وہ فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کریں, بڑی غلطی ہو اور واضح غلطی ہو, یہ لفظ یاد رکھیں, بڑی غلطی اور اس غلطی میں غلطی کے علاوہ کوئی اور پہلو نہ نکلتا ہو. بعض عورتیں سادی ہوتی ہیں, سادگی میں حماقتیں کر رہی ہوتی ہیں. دیکھو ماں باپ اپنی بیٹی کی حماقتوں کو بھی جانتے ہیں, غلطیوں کو بھی جانتے ہیں, کہ یہ سادگی میں یہ جو مہمان آتے ہیں ان کے سامنے طریقے سے بات نہیں کرتی, سادہ اس کو بات کرنی نہیں آتی, یہ ماں باپ جانتے ہیں, سسرال نہیں جانتا. سسرال کہہ رہے کمبخت بد اخلاق ہے, مہمان آتے ہیں ملتی نہیں ہے ڈھنگ سے, تو سسرال کسی اور زاویے سے دیکھتا ہے اور ماں باپ کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی غلطی واضح ہونی چاہیے, مبینہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غلطی میں کوئی اچھا پہلو نہ نکلتا ہو, اس کی کوئی تعویل نہ کی جا سکتی ہو, واضح غلطی ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ بڑی غلطی اور واضح غلطی ہو, پھر اس کے تین درجات بیان کیے. فرمایا فعیغوہن, سب سے پہلے آرام سے نصیحت کرو, ایک دم شروع میں ڈنڈا لے کے پہنچ جانا اس کی اجازت نہیں ہے. آرام سے نصیحت کرو, محبت سے. علماء کہتے ہیں علماء کے مباحث پڑھائے جائیں اس کو, اگر وہ شوہر کے حقوق ضائع کر رہی ہے, علماء کے جو بیانات ہیں شوہر کے حقوق پر, جو حدیث ہیں وہ خود بتائی جائیں, یا کسی اور کے ذریعے اس کو جو ہے نا وہ پہنچوا دی جائیں, بہت سارے ذرائع ہیں آج کل. تو نصیحت کرو, نصیحت میں ہر طرح کی نصیحت داخل ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہجروہن فی المضاجع, پھر بھی ہر طرح کی نصیحت آزما کے دیکھ لی. تبلیغ والوں کا بیان بھی سنا دیا, مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی سنوا دیا, حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ کا بھی سنوا دیا, اور خود بھی نصیحت کر دی, اس کے والدین سے بھی کروا لی, صحیح ہے نا؟ سارے طریقے ہو گئے, پھر بھی وہ فاحشہ مبینہ بڑی غلطی نہیں چھوڑ رہی جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے. تو آگے فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, خواب گاہوں میں, بستروں میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ. جب رات کو سونے کا ٹائم آئے منہ موڑ کے روٹھ کے سویا کرو, بستر الگ کر دو. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف بستر الگ کرو, گھر نہ چھوڑو. آئی نہیں رہا گھر پہ, غائبی ہو گیا ہے, یہ نہ کرو. دیکھو کس قدر خیال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ناراضی میں بھی آنا گھر کے اندر ہی ہے, پھر وہاں بے شک آپ روٹھ جائیں. گھر سے ہی غائب ہو گیا بغیر بتائے, پتہ نہیں کہاں گیا ہوا ہے, روٹھ کے گئے ہوئے ہیں. یہ روٹ کے جائے گی تو کم از کم پتا تو ہے نا کہ میں کے گئی ہوئی اماں کے گھر ہے, اس کا پتہ ہی نہیں کہاں گیا. اس سے عورت پھر عذاب سے گزرتی ہے, بہت سخت اذیت میں ہوتی ہے, کب گیا ہے, کب آئے گا, کتنے دنوں کے لیے, یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ گھر کے اندر بستر الگ کر دو, الگ سو جاؤ جا کے. اور اس سے بھی بات نہ بنے, تھوڑا سا اس میں ہوگا تو منانے کے لیے آ جائے گی, وہ تھوڑی سی اس میں دل نرم ہوگا نا تو منانے کے لیے آ جائے گی. اس سے بھی بات نہ بنے وضربوہن, پھر ان کی ٹھگائی بھی لگائی جا سکتی ہے. لیکن ٹھکائی لگانے میں آپ نے دو نصیحتیں کی, چہرے پہ نہ مارا جائے اور بے تحاشا نہ مارا جائے, اعتدال کے ساتھ ٹھکائی لگائی جائے. اور اگر پھر بھی باز نہیں آ رہی ہے, یا تو برداشت کر لو بھائی ایسے ہی ہے, ٹیڑھی ہے, اسی طرح چلاؤ اس. اور اگر آپ میں بعض دفعہ ایسی خامیاں ہوتی ہیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں, اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو خام خام حکم ہو, عمل ممکن نہ ہو. بعض دفعہ کہنا آسان ہوتا ہے, میں آج کہہ رہا ہوں, اگر اللہ نہ کرے میں خود ان حالات سے گزرنا شروع کر دوں تو میں خود اپنی نصیحتیں بھول جاؤں گا. اس لیے قرآن چونکہ ایک فطری مذہب ہے, نیچرل مذہب ہے, ایسی تعلیمات بتاتا ہے جس پر عمل بھی ممکن ہو. اس لیے قرآن نے بتایا کہ ان خفتم شقاق بینہما, اگر آپس میں اختلافات ختم نہیں ہو رہے, گڑبڑ ہو رہی ہے, نہیں سلجھ رہا, نصیحتوں سے بھی معاملہ نہیں آ رہا, بات سے بھی ہو رہا ہے اور بستر بھی الگ کر دیا, ٹھکائی بھی لگ گئی. اب یہ نہیں کہ روزانہ ڈنڈے لے گئے, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کٹائیاں ہی ہوتی ہیں, سگریٹ سے جلا رہا ہے بیوی کو, جوتیوں سے دھگائیاں لگا رہا ہے اور بڑا فخر بھی کر رہا ہے, تو یہ نہیں ہے. فرمایا ایسا ہو فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا, تو عورت کی طرف سے ایک مرد اور مرد کی طرف سے ایک مرد, دونوں خاندانوں کے دو مرد یا دونوں خاندانوں کے افراد بیٹھ کے تجزیہ کرے, بھائی کس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اور کون مظلوم ہے, کون ظالم ہے, اور اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا یریدا اصلاحا, اگر وہ دونوں خاندان والے اور یہ میاں بیوی اصلاح چاہیں گے کہ ہماری انبن ختم ہو جائے, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ ان میں جوڑ پیدا کر دے گا اور ان کے اختلافات کو ختم کر دے گا. اس میں اللہ نے بتا دیا یہ جب ہیں جب دونوں چاہتے ہیں, اگر دونوں میں سے ایک کی نیت میں بھی کھوٹ ہے پھر نہیں ہو سکتا مسئلہ حل. پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, پھر قرآن نے تصریحم بھی احسان کا راستہ رکھا ہے کہ اب ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, اب حدود اللہ پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے, طلاق دے دو. پھر اس کو عورت بہتر سمجھتی ہے تو خلا مانگ لے اپنے شوہر سے, مرد سمجھتا ہے تو طلاق دے دے. لیکن ایک وقت میں تین طلاقیں دینا حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ایک طلاق دی جائے بس ایک طہر میں, پھر اس میں شریعت کا حکم ہے, عدت گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا, وہ اپنے گھر کو, آپ اپنے گھر کو. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ زبردستی ایک دوسرے کو چپکے ہی رہیں بس. بعض لوگ اس میں بہت غلو کرتے ہیں, طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے مگر حرام نہیں ہے. ایسے حالات ہو رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, نہیں طلاق نہیں ہونی چاہیے. تو بھائی ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے بھائی نہیں, اب سر پٹولنے کے بجائے ایک دوسرے کا ہر وقت کٹائی, اور بچوں کا ماحول اس سے زیادہ خراب ہوتا ہے, علیحدگی کر دو ان دونوں کے درمیان.
لیکن ایک طلاق کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس دیوادی رشتہ ختم ہو گیا, وہ اپنے گھر کو, آپ اپنے گھر کو, دو مہینے, چار مہینے, چھ مہینے, سال کے بعد خیال آ جائے گا بھائی کیا ہو گیا یہ. اگر خیال نہیں آتا اس کا مطلب ہے واقعی نہیں رہ سکتے, اگر آ جاتا ہے تو دوبارہ شادی کر لیں, امید ہے دوبارہ یہ گڑبڑیں نہیں ہوں گی. لیکن یہ سارے احکامات کی ہمارے ہاں دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, اس لیے اڑائی جاتی ہیں کہ نہ طلاق دینے کا طریقہ آتا ہے اور نہ کسی مولوی صاحب سے طلاق دینے سے پہلے پوچھتے ہیں, نہ میاں بیوی کے احکام پوچھتے ہیں, نہ آداب پوچھتے ہیں. بس ہر آدمی مولوی صاحب سے سوائے جھاڑ پھونک, دم درود, آیت الکرسی اور عامل, بس عاملوں کا نام میری زبان سے نہ نکلے تو اچھا ہے. کیونکہ ایک آج کل ایک نئے مفتی صاحب مارکیٹ میں آئے ہیں, حضرت مفتی صاحب, وہ بھی آج کل سیڈیوں ویڈیوں سے دم درود چلا رہے ہیں آج کل, تو وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے, ان پہ بھی انشاءاللہ کسی دن بیان کروں گا. تو یہ کام ہے لوگوں کو, اس پہ جن, اس پہ چڑیل, اس پہ نظر, اس پہ یوں اور اس پہ یوں, بس یہی کام ہے. روحانی سلسلوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کا روحانی سلسلہ یہ جن چڑیل بہت اچھے اتار سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. صحابہ کرام کو دیکھو نبی سے کیا پوچھتے ہیں, نبی سے آگے پوچھنے کہ مجھ پر کیا حقوق ہیں بیوی کے, یہ پوچھ رہے ہیں آپ, یعنی کہ یہ جن چڑھا ہوا ہے. وہ ایک آدھ کیس ملتا ہے پورا جن کا, جن کی ہم اتباع کرتے ہیں نا, ان کا ایک آدھ کیس ملتا ہے اس قسم کا. تو یہ کام ہے کرنے کے اور پوچھنے کے ایک دوسرے سے. تو یہ طریقہ قرآن کریم نے اس دیوالی زندگی گزارنے کا بتایا. میں جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. آدھے آدھے موضوع چلتے ہیں, پھر وہ کئی کئی مہینے چلتے رہتے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا؟ میرا خیال ہے کافی لمبی بات ہو گئی ہے, یہ جو ہے نا ایک ٹاپک مکمل ہو گیا. اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا, یہ بھی ایک طویل موضوع ہے, یہ پھر اگلے ہفتے کر لیں گے. تاکہ ایک اسٹیشن آ گیا نا, پہلے تو یہ تھا نا کہ بات کسی اینڈ تک پہنچنے سے پہلے پھر اگلے ہفتے, پھر اگلے ہفتے, تو یہ ایک جگہ تو پہنچ چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کیا ہیں, اور بھی بہت سارے اقوال ہیں, میں نے مختصر سنائے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشروہن بالمعروف, ان کے بھلے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ, اس کی عملی تفسیر کیا کی ہے, عمل کیسا کر کے دکھایا, اپنی زوجات کے ساتھ آپ نے سلوک کیسا کیا ہے, یہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. ابھی سوالات کی پرچیاں جمع ہو جاتی ہیں, ان میں پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے. آپ نے دعا کی قبولیت کے بیان میں سورج کے مغرب سے نکلنے اور قیامت کے دن میں 100 سال سے زائد کا عرصہ بتایا تھا. سوال یہ کہ اس ٹائم کے درمیان بچوں کی ولادت بھی ہوگی, تو ان سے توبہ کی قبولیت کیوں نہیں ہوگی؟ اگر بچوں کی توبہ قبول ہوگی تو کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ یہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو اس سورج نکلنے سے پہلے پہلے گناہگار تھے, اور یہ نشانی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اس کے بعد دیکھنے کے بعد توبہ کر رہے ہیں, ان کی قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بچے بعد میں پیدا ہو رہے ہیں وہ اگر نیک ہیں تو نیک ہیں, وہ اگر برے ہیں تو برے ہیں. وہ توبہ کا دروازہ حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دروازہ بند ہو جائے گا. اب آگے حدیث میں تفصیل نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی بند ہوگی نہیں ہوگی, اتنا تو ہے کہ وہ نشانی دیکھنے والوں کے لیے بہرحال بند ہو جائے گی. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ واضح نہیں کیا, میرا خیال ہے ہمیں بھی زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے پھر. جی کیا ایک بیماری جو ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پھیل رہی ہے, اس کا نام ہے آنتوں کا کینسر, جو کہ اس وجہ سے پھیلتی ہے کہ جب ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو یہ پانی کینسر کے جراثیم کی پرورش کی وجہ بنتا ہے, اور یہ تو حدیث نبوی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے. یہ حدیث کہیں نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے, یہ ڈاکٹروں حکیموں کی تحقیق ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے. تو یہ میں تھوڑی سی آپ کو ڈاکٹروں کی بھی بتا دوں تحقیق, کہ یہ جو ہے نا حدیث سے کھانے کے بعد پانی پینا ثابت ہے. مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بھوک لگی تھی, کھجور کے باغ میں گئے, آپ نے کھجور کھائے اور اس کے بعد پانی پیا, خوب سیر ہو کر کھجور بھی کھائے پانی بھی پیا, اور پھر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اور فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کا سوال ہوگا, اس میں کھجور بھی ہے پانی بھی ہے. تو حکیم تو منع کرتے ہیں کھجور کے بعد پانی نہ پیو. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دوسری بات, یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء فطرت پہ ہوتے ہیں. انبیاء کبھی کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو, یہ ایک لاشعوری طور پر, کیونکہ اللہ نے ان کو ایک نیچر پہ چلایا ہے.
قہوہ چائے گٹکے یہ ہماری بدعتیں ہیں، انبیاء کی خوراکیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر چھنا آٹا نہیں کھایا. ہم لوگ کیا کھاتے ہیں؟ ربڑ کی روٹیاں کھاتے ہیں. اگر نبی اس کا الٹا برعکس ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے کے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں تو اس کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں صحت ہے. انبیاء ایسی چیز نہیں کھاتے کبھی جو انسانی فطرت کے تقاضوں پر پوری طرح نہیں اترتی. اللہ نے انبیاء کو جسمانی لحاظ سے بھی فطرت پہ چلایا ہوتا ہے. ان کا گفتار، ان کے کردار، ان کی چال تک، انبیاء کی چال ہمیشہ معتدل ہوتی ہے، انبیاء کی شکل و صورت معتدل ہوتی ہے. خوبصورت ہوتے ہیں، بصورت کوئی نبی نہیں پیدا ہوئے، صحت مند ہوتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے. حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک آزمائش کے طور پہ بیمار کیا گیا تھا، ورنہ انبیاء سارے صحت مند ہوتے ہیں. تو ہر لحاظ سے انبیاء میں کمال ہوتا ہے. تو انبیاء کی خوراکوں پہ اگر آپ غور کریں گے، وہ خوراکیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے، جو کی روٹی موٹاپا نہیں پیدا کرتی، گندم کی روٹی کھا کھا کے موٹے ہو رہے، طاقت زیادہ ہے نا گندم میں تو موٹے ہو رہے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائی ہیں ساری زندگی. کھجور بہت بہترین چیز ہے، کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھ لیں، اس میں بہت زیادہ پروٹین ہوتے ہیں، بہت غذائیت ہے اس میں. شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دودھ بکری کا پیا ہے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بکریاں چرائی ہیں، اونٹنی اور بکری کا دودھ. ہم بھینس کا پیتے ہیں، بھینس جیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں بھینس کا دودھ پی کے. اونٹنی کا دودھ اب دیکھو کتنے اس کے ڈاکٹر فضائل بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کہ اس کے فضائل تھے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہی خوراک تجویز کی جو اللہ کے علم میں تھی کہ یہ بہتر ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حکیم نہیں تھے، حکیم سے مراد یہ طبیب والے حکیم، یہ نہیں تھے کہ اونٹنی کے دودھ کے فضائل آپ کو معلوم تھے اس لیے آپ نے کی، بلکہ آپ کو ایسی سرزمین پر پیدا کیا گیا جہاں اونٹنی کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کو ملے. تو یہ ساری چیزیں ہر لحاظ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل ہوتا تھا. یہ جو صابن سے ہم غسل کرتے ہیں یہ کھال کے لیے نقصان دہ، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، بال جو آج کل جلدی سفید ہو رہے ہیں سر کے اور یہ صابن کے استعمال سے ہو رہے ہیں. تو اب جائز ہے، ایسا نہ ہو کہ بیری درختوں پہ چڑھے رہیں، اور بہت سارے فرائض واجبات ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ دیا کریں. تو انبیاء نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھانے کے بعد پانی پیا ہے تو یہ معدے کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹروں یا حکیموں کی کوئی تحقیق جب سامنے آئے تو بلا وجہ اس کو جھٹلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوشش کریں تطبیق دینے کی. تو میں نے ایک تطبیق یہ دی ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک عمل لوگے نا تو بات نہیں بنتی، آپ کا پورا عمل لیا جائے. حدیث میں آتا ہے جب کھانا کھاؤ تو اپنے کھانے کے تین حصے کرو، حدیث ہے. ایک کھانے کے لیے ایک حصہ، پینے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. بہت زیادہ کھاتا ہے تو سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اور حقیقت ہے، مشاہدہ ہے، سانس ہی نہیں آتا. تو آپ نے سادہ تعبیر فرمائی کہ سانس کے لیے بھی جگہ چھوڑو اور پانی کے لیے بھی. تو اس سے یہ تدبیق ہو جاتی ہے کہ نبی نے جو کھانے کے بعد پانی پیا تو وہ کھانا بھی مختصر ہوتا تھا. اور ہمیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو، وجہ وہ ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ کھانے کے بعد ان کے یہاں پانی کی جگہ، پانی اپنی جگہ خود بناتا ہے، جیسے کنڈکٹر بس جتنی بھری ہوئی ہو کنڈکٹر جگہ بنا لے گا. بس فل لدی ہوئی ہم نے W11، آپ کے پاؤں انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے پائدان پہ، لیکن کنڈکٹر ادھر سے چڑھے گا، سب سے کرایہ لے کے بخیر و عافیت اگلے دروازے سے نکل آئے گا. کیوں؟ وہ ٹرینڈ ہے، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 8-10 کچلے ہوئے ہوتے ہیں اندر، کسی کا پاؤں پہ اس کا پاؤں آ رہا ہے، کوئی پھنس رہا ہے، کسی کا موبائل جیب سے نکل گیا اسی چکر میں، جیب پتروں کو موقع مل گیا کہ ابھی تو یہ پچکا ہوا ہے، جو چاہے نکال لو اس کی جیب سے. تو کنڈکٹر جو ہے نا بنا لیتا ہے. تو جب کھانا کھایا اور پانی، اور وہ پانی بھی ٹھنڈا پیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے، وہ کنو کا ٹھنڈا پانی ہوتا تھا جو نیچرل ایک اس میں ٹھنڈک ہوتی تھی، وہ زیادہ ہوتا بھی نہیں ٹھنڈا. اب ہم جب خوراک کھاتے ہیں تو اس پہ جب یخ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو وہ میدے کی جو حرکت ہے نا وہ اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے، بلکہ کلاک وائز ہوتی ہے وہ میدے کی حرکت. تو وہ ٹھنڈ جو ہے نا، اس کو ٹھنڈی چیز کا کام ہے حرکت کو کم کرنا. ہلتی ہوئی چیز کو فریج میں بند کر دیں، تھوڑی دیر میں رک جائے گی وہ. تو وہ میدا پھر جو ہے نا وہ پوری طرح گھومتا نہیں ہے، آہستہ آہستہ گھومتا ہے، قبض ہو جاتا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، خوراک بھی پھول جاتی ہے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور ڈاکٹروں کی بات میں تدبیق ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو حدیث ہے یہ بہرحال ثابت نہیں ہے کھانے کے بعد پانی پینے والی. آج کل طب نبوی کے نام سے جو کتابیں آ رہی ہیں اس میں موضوع من گھڑت حدیثیں بہت ہوتی ہیں، یاد رکھو. حکیموں نے نا اپنے فائدے کے لیے, جیسے حجامہ والوں نے کچھ حدیثیں تو صحیح ہیں لیکن وہ ان کو پتہ ہی ہے پانچ چھ صحیح حدیثوں سے بات بنے گی نہیں, تو لہذا پھر موضوع من گھڑت حجامہ اتنے ٹائم کرو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جس نے کر لیا تو اس کو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. جو شہد کا بزنس کرتا ہے وہ شہد پر حدیثیں, نہار منہ شہد کی الگ حدیث, کھانے کے بعد کے شہد کی پانی میں ڈال کے الگ, نیمو نچوڑ کے پینے کی الگ, ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو ان سے ذرا ہوشیار رہا کریں. یہ ہمارے ایک عزیز کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, والد بیمار ہیں, دو بیٹے گھر کی کفالت کر رہے ہیں, زیور وغیرہ یہ اور کوئی نقدی کچھ بھی نہیں ہے, صرف ٹی وی گھر نہیں موجود, گھر میں موجود ہے. کیا ان کو ٹی وی جس کے گھر میں ہو اس کو بہتر یہ کہ زکات نہ دی جائے اگرچہ وہ مستحق بھی کیوں نہ ہو. شادی بیاہ کے موقع پر نیک کام کے لیے پر خالہ پھپھوئی بہن لڑکے سے پیسے لیتے ہیں, وہ پچھلے والا جو استفتا جو میں نے کہا تھا کہ اگلی دفعہ جواب دوں گا وہ بھی دے دیں. نیک کام کے نام پر خالہ پھپھو بہن لڑکے سے پیسے لیتے ہیں جس کی شادی ہو رہی ہے, اور یہ ایک روایت سے معاشرے میں اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا مال طیب خاطر کے بغیر جائز نہیں ہے. طیب خاطر میں دل کی خوشی. تو یہ رسومات میں جو عام طور پہ پیسے لیے جاتے ہیں ان میں دل کی خوشی نہیں ہوتی, اس کو پتہ ہے میں نے دینی ہے, اس لیے اس میں احتیاط بہتر ہے. شادی کے موقع پر نکاح کا لڑکی کا جوڑا لڑکے کے ذمہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, کیا یہ لازم ہے کہ لڑکا لڑکی کا جوڑا لڑکا مہیا کرے اور لڑکے کا جوڑا لڑکی والوں سے لینا؟ یہ ٹوپی ڈرامہ ہو جائے گا. لڑکی کا جوڑا تو لڑکے والوں کے ذمہ ہے, کیونکہ جب آپ کے نکاح میں آ رہی ہے تو لباس خوراک پوشاک آپ کے ذمہ ہو گیا, تو وہ چونکہ وہ دلہن کا جوڑا تو آپ کے گھر میں ہی ہوگا نا, وہ تو وہ آپ کے ذمہ ہے. باقی وہ جو ادھر سے جو آپ کے لیے کپڑے آتے ہیں وہ بے شرمی بے غیرتی کی بات, سیدھی سیدھی بات. بری کے نام پہ جو آ رہے ہیں نا وہ سب حیا کے جنازے آ رہے ہیں, کفن آ رہے ہیں حیا کے, شرم و حیا کے کفن آتے ہیں وہ جو آتے ہیں لڑکی والوں کے گھر سے. تو جو جتنا بے شرم ہوگا اتنی خوشی سے قبول بھی کرے گا پہنے گا بھی اس. عنقریب میری شادی متوقع ہے, میرے اپنے گھر والے اور لڑکی والے فضول رسومات ادا کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں, سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں, کوئی طریقہ بتا دیں. ان سب کو نہیں سمجھا سکتے, گھر کی خواتین کو سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. آپ اگر کوئی اونٹ کو رکشے میں گھسڑیں ایک دن آئے گا وہ گھس جائے گا, پورا آ جائے گا گردن سمیت, بہت کوشش کی نا آ جائے گا. لیکن گھر کی خواتین کو یہ سمجھایا کہ یہ بارات ہے اس میں یوں ہے نقصان ہے سادگی سے کرو, نہیں آئے گا سمجھ. تو جو جس کا ڈنڈا چلتا ہے گھر میں روب ہے وہ تو یہ کام کروا لے گا, اور جو دلائل کی دنیا میں لگ گیا تو وہ دلائل کی دنیا میں لگنا اس کے بیوقوف ہونے کی علامت ہے. اب یہ نہیں کر سکتا, سمجھا رہے بیٹھ کے سمجھائے نہیں بولے ایسا ہوگا. ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں بیوی کو بتائیں, دیکھو آپ کو پتا ہے ہم مسلمان ہیں, ہمارا نکاح مولوی صاحب نے پڑھایا تھا, تو اس مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ شادی بیاہ جو کرتے ہیں تو وہ اسلامی طریقے پہ کرتے ہیں, اگر ہم ہندو ہوتے تو اسی طریقے پہ کر لیتے. ٹھیک ہے, تو اتنی سی بات کافی ہے. تو یہ بتا دو بیگم کہ یہ اسلامی طریقہ ہے یا نہیں, تو شریعت نے جو طریقہ بتایا ہم اس پہ کریں گے چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں. پھر اس کو تھوڑا سا اور سمجھا دیں کہ اگر مرو گی تو اسلام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا چاہتی ہو نا, ہندوؤں کے یہاں تو نہیں. تو سارے کام جب پیدا ہوئی تھی تو کان میں اذان دی گئی تھی, ہندو تھوڑی کان میں اذان دیتے ہیں. اور جو ہے کیا نام ہے, جنازہ پڑھواؤ گی مر جاؤ گی تو مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے اور جنازے بناتے ہیں مسلمان کرتے ہیں, تو شادی وادی بھی پھر مسلمانوں کے حساب سے ہونی چاہیے. ان قریب ہمارے ہاں, اچھا یہ بس ہو گیا مسئلہ. یہ مضمون کتاب ڈیجیٹل, آپ لوگ تھک گئے ہیں تو یہ پرچہ رہنے دیں, یہ ڈیجیٹل کیمرے کے بارے میں. یہ مضمون کتاب ڈیجیٹل تصویر اور ٹی وی چینل کے ذریعے تبلیغ, حضرت مولانا مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم کی کتاب کے پشت پر لکھا ہے. کیمرے والے موبائل فون عام ہو جانے کی وجہ سے آج کل بکثرت یہ بات مشاہدے میں آ رہی ہے کہ عوام تو عوام رہے, بہت سے خواص اور علماء و طلباء تک کے موبائلوں میں ویڈیو کلپس اور تصاویر پائی جاتی ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ناجائز ہے تو سب کا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ اب تو دارالعلوم کراچی نے ڈیجیٹل تصویر کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے. حالانکہ یہ جواب بہت غلط فہمی یا غلط بیانی پر مبنی ہے, کیونکہ دارالعلوم کراچی کے سب سے بڑے مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بندہ سے چار پانچ علماء کی موجودگی میں خود واضح طور پر فرمایا کہ آج تک ہم نے جواز کا فتویٰ نہیں دیا. اس پر ہمارے ایک ساتھی نے عرض کیا, لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے, اگر آپ حضرات نے فتویٰ نہیں دیا تو اس کی تردید فرمائیں. جس کے جواب میں کہا گیا کہ ہم کس کس کو بتائیں, ہم نے آپ کو بتا دیا ہے, آپ اوروں کو بتا دیں. بہرحال حضرت شیخ الاسلام زیدہ مجدوم کے ارشاد کے مطابق دارالعلوم سے جواز کا کوئی فتویٰ نہیں آیا ہے, لہذا دارالعلوم کی طرف جواز کی نسبت یا تو غلط فہمی ہے یا غلط بیانی. جو لوگ اپنی شرمناک حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دارالعلوم کی آڑ لیتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور عظیم علمی مرکز پر بہتان ترازی سے اجتناب کرنا چاہیے. اس وضاحت کے بعد عوام و خواص میں سے ہر ایک کو اس غلط فہمی کا ازالہ کر لینا چاہیے اور اپنی خرافات و واہیات کو عظیم علمی ادارے جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. اب یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ کس بنا پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس طرح ٹی وی چینل کے ذریعے تبلیغ کرنے کو صحیح کہتے ہیں؟ وہ بات گھوم پھر کے پھر آ گئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی. ہم نے بچپن میں لطیفہ سنا تھا, ایک بندے کو عادت ہو گئی غلیلہ اڑاؤں گا چڑیا ماروں گا. تو ماں باپ تھک گئے, غلیلہ اڑاؤں گا چڑیا ماروں گا, بولے کیا بولتا ہے بھائی. نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئے, اس کو بہت علاج ہوا 4-6 مہینے کے, یہ لفظ نہ بولا کرے. پھر وہ اس کو علاج کے بعد آیا تو ابا نے پوچھا اور بیٹا کیا کرو گے بڑے ہو کر؟ اس نے کہا ابا میں بڑا ہو کر جو ہے ڈاکٹر بنوں گا. آپ نے کہا چلو شکر ہے, ورنہ غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا بس یہ ڈاکٹر. بیٹا پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا ڈاکٹر بنوں گا تو پھر میں مریضوں کا علاج کروں گا. پھر کیا کرو گے؟ پھر کبھی تفریح تھک جاؤں گا تو دوستوں کے ساتھ تفریح پہ نکلوں گا. پھر کیا کرو گے؟ میں بندوق سے شکار کروں گا. پھر کیا کرو گے؟ بندوق کی جب گولیاں ختم ہو جائیں گی تو غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ تبصرہ کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں. خیر یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کی ایک بات آ گئی, اس حوالے سے اس پر بات کروں گا. کیا یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوا جو کہ ناجائز ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے تصویر کے ناجائز ہونے پر؟ اس میں دو سوالات انہوں نے پوچھے ہیں, بلکہ درخی کا تین سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے جو کہا تھا دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ ہے تو اس میں میرے استاد محترم ہیں حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب, اور بہت ہی مشفق استاد ہیں, بلکہ وہ استاد ہیں جو مجھے دینی تعلیم کی طرف لائے ہیں. کئی کتابیں میں نے ان سے پڑھی ہیں اور میں اپنے آپ کو ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا, حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب کی. اور استاد محترم حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب کا نظریہ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں بہت سخت ہے, بالکل اس کو جائز نہیں سمجھتے, بالکل حرام گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں, ایسی ہی تصویر کی طرح جیسے دوسری تصویریں ہوتی ہیں, اور اس پر استاد محترم کی کتاب بھی موجود ہے. تو جو بات ہے وہ تو ہے, جو حقیقت ہے. رہا یہ مسئلہ دارالعلوم کرنگی کی کیا رائے ہے, تو اس میں تو لکھا ہے کہ دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے انکار کیا کہ میں نے ایسے کوئی فتویٰ نہیں دیا. مجھے جب یہ تحریر ملی تو میں نے براہ راست دارالعلوم کرنگی کے جو مفتیان کرام جن سے میرے رابطے ہیں ان سے میں نے پوچھا, تو انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ وہاں سے تحریری فتویٰ شائع ہو چکا ہے. اب اس میں ایسے پڑھنا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اس ٹالی ہے کہ آپ استفتا کر کے دیکھ لیں تو وہ بتا دیں گے, جواب لکھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں لکھتے تو اس کا مطلب ہے نہیں دیا انہوں نے فتویٰ. یہ تو آسان ہے نا, اس پہ تو بحث کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود دارالعلوم کرنگی سے کسی کو بھی اشکال ہو تحریری طور پر استفتا کر لے کہ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. یہ تو مسئلہ اس طرح سے آسانی سے حل ہو جائے گا. میری جو تحقیق ہے جو میں نے ذرا استعمال کی دارالعلوم کرنگی کا, مفتی تقی صاحب کا اپنا ذاتی تحریری فتویٰ تو نہیں ہے, یہ تو ٹھیک ہے کوئی ذاتی تحریری فتویٰ, لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحریر ایک تو صحیح مسلم کی شرح تکملہ تو فتح الملہم, وہ ہم نے دور حدیث میں پڑھی تھی, اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا رجحان اس طرف ظاہر کیا ہے کہ مجھے اس کے تصویر ہونے پر اطمینان نہیں ہے, بلکہ اس کی مشابہت عکس سے زیادہ ہے. بعد میں جو دارالعلوم کرنگی کی میں جو مجالس ہوئی ہیں جس میں فقیر بھی جوتوں میں بیٹھنے کی جگہ ملی تھی فقیر کو, اور ساری مجلس بندے نے بھی اس میں یعنی جو اپنے کانوں سے براہ راست سنی ہے, اس میں وہ ان حضرات کا بہت مضبوط موقف تھا یہ کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے, پوری بحث ہی اس پر تھی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارا کوئی اس بارے میں رائے ہی نہیں ہے؟ تو بھائی وہ پھر ہوا کیا تھا, وہ جو اتنے عرصے بات چلی تھی وہ ہوا کیا تھا؟ تو ان کی پوری حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب تو بہت زیادہ اس پر مضبوط تھے کہ ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے اس کے تصویر ہونے پر. اور اب تحریری فتویٰ بھی ان کا موجود ہے, آپ لوگ جا کے لے سکتے ہیں ان سے فتویٰ. دار جامعہ الرشید والوں کی رائے یہ تھی کہ یہ تصویر ہی میں داخل ہے, مگر تصویر میں داخل ہونے کے باوجود ضرورت کے وقت اس کا استعمال جائز ہے. اب ان دونوں کے دلائل کیا تھے وہ تو ایک الگ رہی بات. میں اپنے طور پر جو تجزیہ کیا ہے تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اگر آپ لوگ میں تھوڑی ہمت ہے تھکے ہوئے نہیں ہیں, کہ یہ تصویر کا مسئلہ ہے کیا. اور میرا جو ناقص رائے, مجھے تو یہ شرم بھی آتی ہے کہتے ہوئے کہ میری تحقیق ہے کہ یہ میری نظر میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں,
لیکن ٹوٹی پھوٹی ایک رائے ہوتی ہے وہ رکھنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ بہت سے علماء بڑے اکابر علماء کی تائید ہے، ان علماء کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہا ہوں، میں خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ایسا فتویٰ لا دوں جو جس پر ہمارے اکابر نہیں فتویٰ دے رہے. تو جیسے استاد محترم حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب میرے اساتذہ ہیں، تو اسی طرح جامع الرشید کے دوسرے علماء بھی میرے بڑوں میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں. تو جب انہیں بڑوں کا آپس میں اختلاف ہوگا تو مجھے بھی تھوڑا سا اگر رجحان کسی طرف ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یعنی یہ حق ہے کہ میں بیان کر دوں، صرف بیان کی حد تک، باقی عمل تو آپ انہی کی رائے پر کریں. تو یہ کچھ دلائل ہیں، کچھ باتیں ہیں تصویر کے بارے میں. پہلی بات تو یہ، اگر آپ لوگ ہیں تو میں نمبر وار پانچ چھ نمبر بیان کر دوں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اور یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ آ جائے انٹرنیٹ پر تاکہ یہ مسئلہ پھر اس کے بعد ختم کر دیا جائے. بہت خون آتے ہیں اور بہت باتیں ہوتی ہیں اس پر. پہلی بات تو یہ کہ تصویر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت احادیث ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. اور تصویر سے مراد آنکھ ناک کان والا، جس بے جان چیزوں کی تصویریں اس میں داخل نہیں ہیں. اور یظاہرون بہ خلق اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق کی نقل اتارتے ہیں، چہرہ بنانا اللہ کا کام ہے. تو اللہ قیامت کے دن ان سے فرمائیں گے احیو ما خلقتم، جو تم نے بنایا ہے اس میں جان بھی ڈالو، اور یہ جان ڈالنے سے عاجز آ جائیں گے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورۃ حیوان او انسان، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں انسان یا جانور کی تصویر ہو، صورت. یہ حدیث. اب بات یہ ہے ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ اس تصویر میں داخل ہے جس کو جس کی حرمت حدیث میں آ رہی ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس میں داخل ہے ہی نہیں. دارالعلوم کرنگی کے علماء کی یہ رائے کہ یہ وہ تصویر ہے ہی نہیں، اس کا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا ہی نہیں، اور اس پر اس تصویر کی تعریف صادق آتی بھی نہیں ہے. چند وجوہ سے میں آپ کو نمبر وار بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں تخلیق کا عمل نہیں ہے، آپ بنا نہیں رہے اپنی طرف سے آنکھ ناک کان، بلکہ جس کو اللہ نے بنایا ہے اسی کو آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یا کمپیوٹر کی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. تبھی جب کوئی پروگرام دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے آج میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو ٹی وی میں دیکھا ہے، آج میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا. آج تو ڈاکٹر ذاکر نائک خود پہنچا ہوا تھا بھائی، لوگ کہتے نہیں کہتے، آج تو مولوی صاحب خود چینل پہ پہنچ کے بیان دے رہے تھے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ان کی تصویر بنائی اور اس کو، اس کی مثال ہے جیسے آئینہ، عکس. شیشہ کیا کرتا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ ہی کی شعاؤں کو ریورس کر کے آگے پارسل کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں تخلیق کا عمل نہیں ہو رہا، بلکہ شیشہ آپ ستار بھائی ہیں، آپ غفار بھائی ہیں، ستار بھائی کو ایز اٹ از آگے پارسل کر دے گا. اب وہ 10-15 شیشے لگا کے آپ یہاں سے وہاں تک لے جائیں یا اسی شیشے پر کناب کریں، تو شیشہ تو سادہ چیز ہے، اس میں روشنی کی لہریں نکلتی ہیں، ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں. سائنس نے ترقی کی، سائنس نے کہا کہ نہیں آنکھ جیسا شیشہ جس طرح دیکھتی ہے تو ایسا شیشہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لہریں ٹکرا رہی ہیں نا روشنی کی، ان کو برقی لہروں میں تبدیل کرو، کیونکہ برقی لہروں کو سیو کرنا آسان ہے، محفوظ کرنا. آئینے سے جو لہریں ٹکراتی ہیں وہ محفوظ نہیں ہوتی، ضائع ہوتی رہتی ہیں، ان کو محفوظ کر لو. تو یہ لہروں ہی کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے سی ڈی کے اندر، تصویر کی شکل میں محفوظ. تصویر کسی بھی درجے میں نہیں بنتی اس میں. آپ کی کسی کی جو ویڈیو ہے نا پوری سی ڈی کے اندر ہو، آپ توڑ پھوڑ کے مائکرو دوربینیں بھی لگا لیں گے، اس میں کوئی ناک کان آنکھ نظر نہیں آئیں گے. وہی ڈیجیٹل میں کوڈ کی شکل میں 0101 کی شکل میں جو ہے نا اس کو کوڈ دیا ہوا ہے، اسی لہروں کی شکل میں محفوظ ہے. جب اس کو کمپیوٹر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ عمل ریورس ہو جاتا ہے، وہ لہریں جس طرح سے آئی تھی نا وہ واپس الٹی ہو کے ویسی وہی منظر پیش کرنے لگتی ہے جو تھوڑی دیر پہلے کیمرے کے سامنے جو منظر رکھا گیا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ اس میں یہ وہ اس میں مضاحت لخلق اللہ، کہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت والا عنصر اس میں نہیں ہے. جی میں ان کی رائے بتا رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے. دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ تصویر وہ ہوتی ہے جس کو قرار ہوتا ہے، قرار. اس میں برقی لہریں نکلتی ہیں، سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں فنا ہو جاتی ہیں، قرار نہیں ہے. اس کو قرار نہ ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تصویر کے حرام ہونے کی بہت ساری وجوہات میں ایک تو ہے اللہ کی تخلیق کی مشابہت، دوسرا ہے شریعت نے شرک اور بت پرستی کے راستوں پر پابندی لگائی ہے. تصویر میں یہ تھا، جبکہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں شرک اور بت پرستی کا کوئی ذریعہ اور راستہ
نہیں ہے. آج بھی جن معبودوں کی عبادت ہوتی ہے نا ان کی باقاعدہ چھپی ہوئی تصویریں لگائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کمپیوٹر پہ اپنے پیر صاحب کی تصویر لگا کے کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا اس کے سامنے. اس قسم کی تصویر کی عبادت نہیں ہوتی, تعظیم نہیں ہوتی اس کی. لائٹ گئی یہ غائب ہو گئی. تعظیم ہمیشہ ان تصویروں کی ہوتی ہے جو لٹکی ہوئی ہیں دیوار پہ, ابا دادا کی باپ دادا کی تصویریں ہوتی ہیں نا. جبکہ شریعت میں جو تصویر موضع اہانت ہو, توہین کے لائق ہو, اس تصویر کی اجازت ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصویر پر نکیر فرمائی تو حضرت عائشہ نے وہ پردہ پھاڑ کے اس سے تکیے بنا لیے. اب وہ تکیوں اور قالینوں پر تصویر ہے. تمام فقہ کا اتفاق ہے کہ تصویر اگر زمین پہ ہوگی, قالین پر ہوگی, تو اس کو مٹانا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ توہین پاؤں کے نیچے آ رہی ہے. تو ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے جو کمپیوٹر کی اسکرین پہ تصویر دیکھی جاتی ہے وہ قابل تعظیم نہیں ہوتی. اس کو برکت کے لیے نہیں رکھا جاتا جیسے پیروں کی تصویریں گھر میں پرنس آغا خان کی رکھی ہوئی ہے تصویر. تو اس میں تعظیم کا عنصر نہیں ہے. قائد اعظم کی تصویریں پہلے لگی ہوتی ہیں, فوجی سلوٹ مارتے تھے آگے. علماء نے اس پہ نکیر کی, بھئی یہ جائز نہیں اسلام میں. وہ تصویر اب سلوٹ مارنے کا قانون ختم کر دیا, لیکن وہ بھی اس تصویر پہ جو لٹکی ہوئی ہے. ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ قائد اعظم کی تصویر اور فوجی سلوٹ مار رہے ہیں اس کو. تو اس میں یہ عنصر بھی نہیں ہے تعظیم کا عنصر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی بات کو کمپلیٹ. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اس کو سرے سے تصویر مانتے ہی نہیں ہیں. تو ان کے نظر میں تو وہ شروع سے ہی وہ ساری وعیدیں اس پر فٹ ہی نہیں ہوتی ہیں جو اس تصویر پر ہوتی ہیں. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر حرام میں داخل ہے اور وہ کہتے ہیں یہ عکس نہیں ہے بلکہ یہ واقعتاً تصویر ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے, پہلے تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی تھی اب کیمروں سے بنائی جاتی ہے, ان کا یہ موقف ہے. تو وہ لیکن وہ بھی گنجائش دیتے ہیں اس کی. وہ گنجائش جن بنیادوں پہ دے رہے ہیں اب وہ ذرا نمبر سن لیں. کچھ تو ان کی تحریروں میں ہے, کچھ ان کی تحریروں میں نہیں. کچھ فقیر کو بھی بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے دماغ میں کچھ چیزیں القا ہو جاتی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. تو وہ نمبر وار بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, ضرورت کے موقع پر تصویر رکھنا حرام ہے یا نہیں. اصل بات یہ ہے, اگر یہ واقعی حرام تصویر بھی ہے تو ہمیں احادیث میں اور اخلاق کے تعامل میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر یہ حرام تصویر بھی ہے تو ضرورت کے مواقع پر اس کی اجازت ہونی چاہیے. نمبر ایک, اب ذرا نمبر لگا کے سنیں. نمبر ایک, جس حدیث میں کتا پالنے سے منع کیا اسی میں تصویر سے منع کیا, اور جس حدیث میں جو وعید کتا پالنے پر ہے وہی وعید تصویر پر ہے. ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورۃ حیوان او انسان, فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں انسان یا جانور کی صورت ہو. اور کتے کے بارے میں بھی ہے, جہاں کتا ہوگا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. لیکن کتے کا پالنا ضرورت کے موقع پہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ شکار کے لیے بھی کتا پال سکتے ہیں آپ, اور گھر میں پہرے داری کے لیے بھی پال سکتے ہیں. حالانکہ شکار کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے, تیر سے بھی شکار ہو سکتا ہے. کتے کے شکار میں تو بڑی ٹینشنیں ہیں. کتے کے شکار کی تو شرائط ہیں کہ کتا آپ کے لیے شکار کرے, اپنے لیے نہ کرے. شکار کے بعد ایک بوٹی بھی خود اس نے کھا لی, شکار حرام. جبکہ تیر میں یہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک مفید پہلو تھا کتے کا, بہت مفید پہلو, تو شریعت نے اجازت دے دی. تو ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تصویر کے ایسے مفید پہلو ہوتے تو شاید آپ اجازت دیتے. یقین سے تو نہیں کچھ کہہ سکتے, پہلو شاید اجازت دے دیتے آپ. گھر کے پہرے کے لیے اجازت دے دی. تو کتے کے یہ دو تین فائدے تھے, کتے کی اجازت دی گئی ہے, جبکہ اس دور میں تصویر کا کوئی ذرہ برابر بھی مفید پہلو نہیں تھا. جبکہ آج ہمارے دور میں ڈیجیٹل تصاویر جو ہے نا, نہ صرف یہ کہ ان کے بہت سارے مفید پہلو ہیں, اور وہ پہلو یقیناً کتے کے پہرے داری والے اور شکار والے پہلو سے ہزار گنا زائد ہیں. صرف یہی نہیں ہے بلکہ اگر یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصاویر سے اجتناب کیا تو آپ کی دعوت جو ہے نا, دین کی دعوت, یہ بہت ہی محدود. آج کسی نے بڑی پیاری مثال دی کہ جو ٹیلی ویژن کے چینلوں پہ آ کے بات کر رہا ہے نا, اپنی بات عوام تک پہنچا رہا ہے, اس کی مثال, اور جو نہیں آ رہا اس کی مثال ایسے جیسے سمندر میں سوئی ڈبو کے پانی نکال لیا آپ نے اور چھڑک دیا, اور آپ کہیں میں نے چھڑکاؤ کر لیا ہے. آج آبادی کا جو ریشو ہے نا, ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف یہ لنڈی کوتل چرنگی پہ عثمانیہ مسجد کے بہت زیادہ 250 لوگ ہیں. تو آپ نے اگر یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصاویر کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے یا چینل کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے, اگر آپ نے اپنی تبلیغ کو مؤثر نہیں بنایا اس انداز سے,
تو آپ کی جو دعوت ہے آپ دعوت کے میدان میں بے انتہا پیچھے رہ جائیں گے، بالکل ایسے کہ جیسے کوئی تبلیغ کرنے کے لیے گھوڑے پہ جا رہا ہے، گدھے پہ جا رہا ہے، اور یہودی تبلیغ کرنے کے لیے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جا رہا ہے۔ دونوں امریکہ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، یہاں سے ایک گدھے پہ بیٹھ کے، کیونکہ نبی کے دور میں چونکہ گدھے پہ سفر ہوتا تھا، دوسرا ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، تو بتاؤ کس کی تبلیغ مؤثر ہوگی؟ وہ ہوائی جہاز پہ اس 100 آدمی پہنچ جائیں گے اور پورے ملک کو یہودی بنا دیں گے، پھر جب آپ گدھے پہ بیٹھ کے پہنچیں گے تو سارا میدان آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ تو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو دعوت پہنچائی جا رہی ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ میرے اور آپ کا جو یہ دیسی طریقہ، یہ بھی صحیح ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگلے درس میں آپ لوگ غائب ہو جائیں، لیکن یہ تام نہیں ہے، یہ ایسی دعوت نہیں ہے جو ہر ایک کے کان میں اتنے آرام سے پہنچ جائے، بہت صدیاں چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ میدان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ ابھی تو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر ہے نہیں ہے، لیکن یہ جو دوسرا طبقہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ قادیانی ہیں، رافضی ہیں، اور آپ کا اللہ بھلا کرے منکر حدیث ہیں، اور بہت سارے فتنے جس طرح سے کام کر رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنے وسائل ہیں، جتنے ذرائع ہیں، سب کو بھرپور استعمال کرو، اور آپ کہہ رہے ہو نہیں، میں بس اس ذریعے تک محدود رہوں گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو کچھ دنوں میں یہ میدان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر آپ یہ جب بتاؤ گے نا کہ تصویر حرام ہے، یہ بھی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کہ کون ہے، کون بتا رہا ہے بھائی، کہ مولوی صاحب ہے، وہ مولوی صاحب کیا ہوتے ہیں؟ لوگ کہیں گے مولوی صاحب، تو بتائیں گے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، مولوی صاحب ایک وہ تھے جن کا لنڈی کوتل چورنگی پہ ایک زمانے میں درس ہوتا تھا، وہ جو جس قسم کی چیز تھی اس کو مولوی صاحب کہا جاتا تھا، ورنہ یہ سارا میدان آپ کے ہاتھ سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک تین طلاق کا مسئلہ بتاتے ہیں نا کہ ایک ہوتی ہے، میں نے اپنے ایک استاد سے ذکر کیا کہ حضرت یہ تو ہزاروں حرام عورتوں کو حلال کر رہے ہیں، ہزاروں کیا لاکھوں، تو میں نے کہا میری تو اس پہ بہت تحقیق ہے، بہت میں نے اس پہ تحقیق کی ہے، تو میری بات تو سننے کے لیے 100-200 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں طلاق بھی کمی دینے والے، اللہ نہ کرے کوئی طلاق دے تو ایک آدھ عورت کا فرق پڑے گا، باقی لاکھوں تو ہوئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ جو دے رہے ہیں نا، وہ جو ذریعہ ہے آپ کا، وہ ذریعہ اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ 4 آدمی آپ کی بات سنیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو ذریعہ ہے، بات صحیح ہو غلط ہو، ذریعہ ایسا ہے کہ وہ اس ذریعے کے ذریعے صحیح بات بھی کروڑوں تک پہنچتی ہے اور غلط بات بھی کروڑوں تک پہنچتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب کتے کے شکار کو اور کتے کے پہرے داری کی منفعت کو کمپیئر کریں، آپ ملا کے دیکھیں، اس پہلو کو دیکھا جائے تو تصویر محرم میں داخل ہونے کے بعد باوجود بھی بہت سے علماء کہتے ہیں اس کی اجازت ہے، بلکہ ڈیجیٹل تصویر کا استعمال علماء کے لیے فرض ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تبلیغ ممکن نہیں ہے، اور اس کی ہمارے پاس بہت ساری نظائر ہیں کہ اس سے کم مصلحت میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ریشم پہننا حرام ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے دنیا میں ریشم پہنا آخرت میں نہیں پہنے گا، مگر آپ نے خارش کے مریض کو اجازت دی ہے اور آپ نے میدان جنگ میں ریشم پہننے کی اجازت دی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میدان جنگ میں ریشم پہننے کی، داڑھی کو کالا کرنے کی، کالا خضاب لگانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بالوں کو اور داڑھی کو میدان جنگ میں اجازت ہے، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے، تلوار سے لڑے گا نا، بال سفید ہو کالے ہو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن بھائی جب گھوڑے پہ بیٹھے گا نا تو کالے بال والا جب دشمن سامنے کالے بال ہے سمجھے گا بھائی یہ تو 30-35 سال کا کوئی بھی پلا پلایا لگ رہا ہے، اور بال سفید ہوئے سمجھے گا بزرگ ہیں، جھاڑ پھونک کے لیے لائے ہوں گے ان کو یہاں پہ، لوگ یہ سمجھیں گے، بظاہر اتنی تھوڑی سی مسلط ہے لیکن بال کالے کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حرام ذریعے سے کبھی جائز تبلیغ نہیں ہو سکتی، تصویر حرام ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کریں، ہم حلال حدود میں رہ کے کریں گے۔ بات یہ کہ حلال حرام کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ وہ حرام کام ان شرطوں کے ساتھ حرام رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا، تو جب وہ حرام رہتا ہی نہیں ہے ان شرطوں کے ساتھ، تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ حرام ذریعے کے لیے تبلیغ استعمال کرے، بلکہ ہم کہیں گے حرام ہے ہی نہیں، تبلیغ کے لیے شراب پینے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، کہ آپ کسی شرابی کو مانوس کرنے کے لیے، اب آپ شراب پی کے تبلیغ کر رہے ہیں تاکہ میں پہلے سے دوستی لگا لوں، اس کو ہم کہیں گے کہ تبلیغ کے لیے حرام ذریعہ استعمال کر رہا ہے، لیکن ریشم پہن کے اور بال کالے کر کے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے حرام کام کر کے، بھائی یہ کہیں گے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے شریعت نے خود اجازت دی ہے، اور یہ اب اس سے اصول ضابطہ نکلتا ہے کہ جو چیزیں حرام لے آئی نہیں ہوتی ہیں، بذات خود حرام ہوتی ہیں،
ان کا ارتکاب کسی صورت میں جائز نہیں ہے. کسی مسئلے سے شراب پینے کی, شراب حرام لے آئی نہیں ہے, نشہ بذات خود حرام ہے, تبھی شراب کے ذریعے ہو اور چرس ہیروئن کے ذریعے ہو, ہر طرح سے حرام ہے. جبکہ تصویر کی جو حرمت ہے علماء لکھتے ہیں وہ لعینی ہی نہیں ہے, لغیر ہی ہے. لغیری کا مطلب اس میں چونکہ مضاحات لخلق اللہ کا عنصر ہے, اس میں چونکہ تعظیم ہے, شرک اور بت پرستی پھیلنے کا ذریعہ تھی وہ, اس لیے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے. تو اب جہاں ضرورت کی موقع ہوگا تو اس کی اجازت ہوگی, جیسے ریشم پہننے کی اجازت اور جیسے بال کالے باپ کو کہنے کے لیے ناخن بڑھانے کی بھی اجازت ہے. میدان جہاد بڑے بڑے ناخن وہ سمجھے جنگلی آ گیا لڑنے کے لیے مجھ سے, دیکھ کے ہی بھاگے یہ جنگلیوں سے کون لڑے گا, تو ایسا روب اس میں بٹھانے کے لیے. اسی طرح یہ تو نمبر چھوڑے, نمبر مجھے یاد نہیں آ رہے ابھی. تو میں نے ایک مثال دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود اجازت دی گئی ہے, یہ تو تحقیقی. ایک اور دلیل, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, دنیا گڑیا کا ذکر ملتا ہے جس سے کھیلا کرتی تھی بچپن میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مگر آپ نے پابندی نہیں لگائی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ گڑیا, گڑیا تو پتا ہے نا چھوٹی سی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظر میں وہ فرماتے ہیں کہ تصویر کے حرام ہونے کی وعیدیں اتنی سخت ہیں کہ گڑیا کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس گڑیا کا چہرہ پورا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. گھوڑے کا ذکر آتا ہے کہ پر والا گھوڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ہاتھ میں گھوڑا دیکھا, فرمایا گھوڑے کے پر کیسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے کیا؟ بڑی حاضر جواب تھی وہ. تو وہ گھوڑے کا ذکر آتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ جو گڑیا تھی اس کے ہمارے فقہ حنفی میں بچے کو گڑیا رکھنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس کی دلیل یہ کہ اس میں واضح نہیں ہے کہ وہ اس کا چہرہ پورا ممکن ہے, مخصوص شدہ چہرہ ہو, ایسے سادہ سی کوئی ہو. لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک, ائمہ اربعہ میں سے بقیہ جو ائمہ ہیں مجتہدین ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ گڑیا ہی تھی, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کا چہرہ مخ تھا. وہ بھی تصویر کو حرام کہتے ہیں بہت سخت, مگر کہتے ہیں گڑیا کی اس لیے نبی نے اجازت دے دی تاکہ بچی بچپن سے جب گڑیا سے کھیلے گی, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست تحریر لکھی ہے, تو وہ اپنی فطرت سے مانوس ہوگی, اسے بچے پالنے کا بچپن سے سلیقہ آئے گا. بچی کو بچپن سے ہی کراٹے میں لگا دو گے تو بڑے ہو کر وہ بچے پالے گی, شوہر کی اطاعت کرے گی, وہ تو جوڈو کراٹے کھیلے گی اور ذرا بہت باتیں کر رہا ہے. تو شریعت چاہتی ہے کہ اپنی فطرت پہ چلے نا, اور بچوں کو لڑکوں کو گڑیا سے کھیلنے پر لگا دو گے, لڑکے بچپن میں آپا کھیل رہے ہوتے ہیں, تو بڑے سمجھاتے ہیں بس یہ لڑکیوں والے کھیل کر رہے, چل باہر جا کے فٹ بال کھیل, مارم پیٹی کھیل. صحیح ہے, کہتے ہیں نا بڑے, بھائی تو آدمی ہے تو مردوں والے کام کر, اور بچے عام طور پہ کرتے بھی یہی کام ہیں, بچوں کے کھیل ہیں مارنا ایک دوسرے کو, پٹکنا, ٹانگے کھینچنا ایک دوسرے کی پکڑ پکڑ کے. بچیاں بڑے اچھے اچھے کھیل کھیلتی ہیں گھر میں, بڑے سادہ کھانا پکا رہی ہیں, بریانی پکا رہی ہیں, اور جناب گڑیا کو بوتل مل جائے گی اس پہ دوپٹہ پہنا کے اسی کو اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. ہم نے بہت دیکھا ہے بچیوں میں یہ. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی شریعت نے گڑیا سے, کیونکہ یہ امام احمد ابن حنبل کی نظر میں بھی جائز ہے بچے کے لیے گڑیا سے کھیلنا, امام شافی کی نظر میں بھی جائز ہے. امام مالک کا کیا مذہب ہے وہ اس وقت میں, امام مالک کا مذہب اس بارے میں اور تھوڑا سا توسع ہے اس میں, تو تصویر کے معاملے میں. لیکن یہ کہ ان دونوں حضرات کے نزدیک تصویر بالکل حرام ہے, مگر گڑیا سے کھیلنے کی یہ کہتے ہیں, اس لیے حدیث میں اجازت ہے کہ اس میں ایک منفعت کا پہلو ہے. میں نے بتایا نا کتے میں شکار کا, کہتے ہیں اس میں ایک منفعت کا پہلو تھا, وہ یہ کہ بچی اپنی فطرت سے مانوس رہے, گڑیوں میں کھیلے گی تو بڑے ہو کر اس کو یہ ہوگا کہ میں اللہ نے مجھے اولاد پالنے کے لیے بنایا ہے, اپنی فطرت سے جڑی رہے گی وہ. اس میں سبق بھی ملتا ہے کہ بچیوں کو ان کی فطرت والے کاموں پہ لگایا کرو, کراٹے نہیں سکھایا کرو ان کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور عجیب عجیب چیزیں دکھا رہے ہیں, تو جو گھرداری سکھائیں ان کو. اگرچہ احناف کے ہاں یہ معتبر نہیں ہے, امام حنیفہ کے یہاں یہی ہے کہ نہیں یہ گڑیا اس کے چونکہ وضاحت نہیں ہے لہذا ہم تصویر کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے, لیکن خود فقہ حنفی میں یہ بات ہے کہ جب ضرورت ہو, حاجت ہو, ابتلاء عام ہو. ایک تو ضرورت ہے, ایک ہے ڈیجیٹل کیمرے میں جو فوائد ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ابتلاء عام. ابتلاء عام کا مطلب ایک چیز اتنی کامن ہو جاتی ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں رہتا. جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام حنیفہ کے شاگرد ہیں, وہ گوبر کو بالکل حرام کہتے تھے, یعنی نجس لعینی, نجاست غلیظہ. جب بخارا کی طرف سفر ہوا تو وہاں لوگ جانور بہت پالتے تھے, جگہ جگہ گوبر, تو فتویٰ دیا کہ گوبر نجاست خفیفہ ہے، تھوڑا بہت لگ جائے پاک ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے فتویٰ یہ دیتے تھے کہ مسجد کے اوپر گھر بنانا، یعنی نیچے والے علاقے میں گھر ہو اور اوپر مسجد ہو، یہ جائز نہیں ہے. جب بغداد گئے دیکھا اتنے کنجسٹڈ ایریا جسے کہتے ہیں تنگ آبادی ہے اور جگہ ہی نہیں ہے، تو اتنی جگہ الگ مل رہی مسجد، انہوں نے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے. نیچے کسی کا گھر اوپر مسجد، یہ بھی جائز. تو آپ اگر فقہ کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اماموں کی تنخواہیں، فقہ حنفی میں امام کے لیے تنخواہ لینا بالکل حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساتویں صدی ہجری تک اسی پر فتویٰ، صاحب ہدایہ جو ساتویں صدی ہجری کے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ لا یجوز، امام کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں، مؤذن کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں. نہیں آ رہی بات؟ اور قاری جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. اور علامہ شامی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں ہمارے فقہا میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. ہمارے فقہا میں سے بڑے بڑے جو فقہ حنفی کے بانی ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد حسن ابن زیاد، جتنے بڑے بڑے ہمارے فقہا ہیں، امام ظفر، کسی کے ہاں بھی جائز، ورنہ امام ظفر کے ہاں تو کوئی نہ کوئی قول نکل ہی آتا ہے. تو کسی کے ہاں جائز نہیں ہے. لیکن ساتویں صدی ہجری میں فقہا نے دیکھا بھائی شافی مذہب کو لے لو، اس میں خیر ہے اسی میں. کیوں؟ کہ پہلے زمانے میں اتنا تھا کہ ایک آدمی قربانی دے کر اللہ توکل پہ نمازیں پڑھاتا تھا پانچ ٹائم. یہ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ. کبھی بھوک آ گئی، کبھی فاقہ کر لیا، چلو آج فاقے سے سو جائیں گے. مؤذن جو اذان کہتا تھا وہ کہہ بھائی ثواب اتنا مل رہا ہے، حدیث میں آتا ہے سب سے لمبی گردنیں مؤذنین کی ہوں گی قیامت کے دن. روٹی ملے نہ ملے قیامت میں یہ عزت تو ملے گی نا، وظیفہ ملے نہ ملے. اب کوئی اگر گھر سے سالن لے آئے، مؤذن صاحب نے کھا لیا، نہیں ملا تو بھی اذان دے رہے، کوئی بات نہیں، بھوکے رہ لو، روزہ رکھ لو. اذانیں ٹائم پہ ہو رہی تھیں، نمازیں ٹائم پہ چل رہی تھی. جو مدرسوں میں پڑھانے والے مدرسین تھے، ہدایہ پڑھا رہے ہیں، قدوری پڑھا رہے ہیں، بخاری پڑھا رہے ہیں، کتابیں پڑھا رہے ہیں، وہ بھی بھائی اللہ کے لیے پڑھائیں گے، پیسے ایسے نہیں چاہیے ہمیں. کسی نے شاگرد نے کچھ دے دیا یا کچھ سائڈ بزنس، اتنا ٹائم کہاں ملتا ہے مدرس کے پاس کہ سائڈ بزنس کرے وہ. لیکن بہرحال سائڈ بزنس میں تھوڑا بہت چلا لیا اس نے، ہو گیا، مل گیا، نہیں ہے ٹھیک ہے، مدت ضلع لا لیا، جو ملا کھا لیا، صحیح ہے نا، نہیں ملا صبر کر لیا. تو جب ساتویں صدی ہجری میں ایمان کی حالت پتلی ہونا شروع ہوئی نا، تو ہمارے احناف ہی سر جوڑ کے بیٹھے کہ بھائی یہ مسئلہ ہو رہا ہے خراب، اور اس پہ تو دلائل کے مار لگائے ہیں پہلے، جائز نہیں ہے. تبھی تو جماعت المسلمین نال وہی تو روایتیں لے لے کے فٹ کرتے ہیں کہ تمہارے امام انہوں نے تو لکھا ہے کہ امام کی تنخواہ جائز نہیں ہے، تم لوگ لیتے ہو. کھانے پینے کے معاملے میں امام صاحب کی بات نہیں مانتے، لیکن امام شافی کے ہاں اور امام احمد ابن حنبل کے ہاں جائز ہے. ان کا امام شروع سے ہی جائز ہے، ان کے ہاں بالکل جائز ہے. احناف کیا جائز؟ امام حنیفہ عبادات کے معاملے میں امام صاحب ہمیشہ احتیاط اور سختی کے پہلو کو ترجیح دیتے ہیں. یہ امام صاحب کا ایک مزاج تھا، ہمیشہ سختی والے پہلو کو، تاکہ عبادت پہ بالکل اس قسم کا کوئی عنصر نہ آئے. لیکن پہلے چند احناف نے فتویٰ دیا، باقیوں نے ان کی مخالفت کی، لیکن انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے بولا بھائی یہ امامت سے جائیں گے لوگ، مسجدوں میں امام نہیں ملے گا، اتنا توکل اب نہیں ہے کسی میں کہ ایک وقت بھوکا، وہ جس ٹائم بھوکا ہوگا نماز پڑھانے آئے گا ہی نہیں. امام صاحب کو جب تک روٹی ملے گی اخلاص سے نماز ہوگا، ورنہ نہیں. چند ایک نے فتویٰ دیا، باقیوں نے مخالفت کی. پھر آہستہ آہستہ باقیوں بھی دیکھنے لگا بھائی یہ مسئلہ، انہوں نے بھی آہستہ آہستہ پھر امام کی وظیفہ، پھر مؤذن، پھر مدرس، پھر سب کے لیے اجازت دے دی. اور آج پوری دنیا میں کوئی حنفی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ امام کے لیے وظیفہ لینا جائز نہیں، بلکہ اس میں شافی مذہب پہ فتویٰ دیا. کیوں؟ خود فقہ حنفی میں اس کی گنجائش ہے کہ چونکہ وہ بھی برحق مذاہب ہیں، وہ اسلام سے خارج نہیں ہیں، لہذا جب ایسا ابتلا ہو جائے کہ اس میں بچنا ممکن نہیں ہے، تو خود فقہ حنفی میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ اس میں شافی مذہب پہ فتویٰ دینے کی اجازت ہے. لیکن یہ مفتی فتویٰ دے گا، عوام کو خود سے اجازت نہیں ہے، اور حنفی مذہب پہ فتویٰ دینے کی اجازت ہے. سمجھ میں مالکی مذہب پہ یا حنبلی مذہب پہ فتویٰ دینے کی اجازت موجود ہے. خود مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں جب دیکھا کہ شوہر لاپتہ ہو جاتا ہے، ملتے ہی نہیں، بہت فسادات کے زمانے میں جب بلوائی حملے کرتے تھے مسلمانوں، شوہر کا ہی نہیں پتا، کئی کئی سال سے جوان عورت بیٹھی ہوئی ہے. فقہ حنفی میں 99 سال انتظار کرے، کتنے سال؟ تو چلو ایک دو عورتوں کا مسئلہ ہوتا تو کر لیتی، لیکن جب بہت زیادہ ہونے لگا تو بھائی اتنی جوان عورتیں ہیں ان کو کیسے بغیر شوہر کے بٹھا دیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے پرہیزگار تھے انہوں نے ہندوستان کے علماء کو جمع کیا, کہا کہ بھائی چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب میں بھی کوئی گنجائش ملتی ہے تو دی جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ شافیوں میں ملتی ہے, حنبلیوں میں ملتی ہے, یہ مالکیوں میں ملتی ہے, تو کہیں نہیں ملی, امام مالک کیا مل گئی مالکی فقہ میں. تو فرمایا کہ نہیں, ان کی کتابوں سے نہیں, ان کے علماء سے رجوع کرو. تو ساؤتھ افریقہ, سعودی عرب, یہاں جہاں جہاں مالکی علماء تھے ان سے باقاعدہ, اس زمانے میں بہت مشکل تھا خط و کتابت. فرمایا نہیں, گنجائش کا پہلو نکلتا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے ورنہ برباد ہو جائے گا معاملہ. تو حیلہ ناجزہ کے نام سے پوری تحریر ہے حکیم الامہ کی, اور بالآخر حکیم الامہ نے سارے مفتیان کرام سے فتویٰ نکلوایا, اور آج فقہ حنفی میں اسی پہ فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ بھائی چار سال عورت انتظار کرے گی, اس کے بعد عدالت اس کا نکاح ختم کر کے اس کی شادی کرا دے گی, یہ اجازت دے دی اس کی. تو غیر مذہب پہ فتویٰ دیا نہیں دیا. تو ابتلا جب بہت زیادہ, یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر ایسی ہے کہ اس سے عملی طور پر بچنا تقریباً ناممکن ہے. جو حرام کہتے ہیں صبح شام وہ بھی اگلے دن انٹرنیٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں, وجہ اس کی ہے کہ ان کو کوئی مریض چپکے سے بیٹھا بنا رہا ہوتا ہے, وہ بھی آ رہے ہیں. عملی طور پر یہ تقریباً کا لغم ہو چکا ہے عملی طور پر. تو اگر دوسرے فقہ میں گنجائش ملتی ہے جبکہ اس کی ضرورت بھی ہے, اس کے فوائد بھی ہیں, تو اس کی اجازت دینی چاہیے. اور دوسرا فقہ میں گنجائش ملتی ہے حنابلہ کے ہاں اور شوافے کے ہاں, بچی کے لیے گڑیا پالنا جائز ہے کیونکہ اس میں مفاد ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں ڈیجیٹل تصویر میں جو مفاد وابستہ ہیں وہ گڑیا پالنے والے مفاد سے ہزار گنا زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دو باتیں کر کے بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. بات کہتے ہیں اس میں فسادات بھی تو ہیں ڈیجیٹل میں, جب آپ اجازت دیں گے لڑکیوں کی تصویریں بھی آئیں گی اور یہ بھی آئے گا تو وہ آئے گا. تو یاد رکھو وہ فسادات ایسے ہیں جو ہو گئے ہیں, اب اس پہ بریک لگانا ممکن نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا ہم نے کسی بزرگ سے. وہ فرماتے تھے جب کوئی وبا آ جائے, وبا جب تک نہیں آئی تو اس کا علاج کچھ اور ہے, جب آ جائے تو اس کا علاج کچھ اور ہے. اس کی مثال دی انہوں نے انگریزی سے کہ انگریزی جب تک مسلمانوں میں عمومی طور پہ رائج نہیں تھی, سرکاری زبان نہیں تھی, عمومی رائج نہیں تھی, علماء نے انگریزی کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا. بھئی انگریز کی زبان کیوں سیکھتے ہو, اپنی سیکھو. لیکن وہ اس فتوے پر عمل نہیں ہوا, بہت سی وجوہات ہیں, کیونکہ حکومت ہی نہیں چاہ رہی ہے, حکومت نے انگریزی کو ہر جگہ گھسیڑ دیا ہے. اب یہ انگریزی زبان عوام کی ضرورت بن چکی ہے, آپ کوالیفائڈ بنی نہیں سکتے, پڑھے لکھے بنی نہیں سکتے, اگر آپ کو کوئی جاب ہی نہیں ملے گی. آپ اردو میں ڈاکٹر بن کے دکھاؤ شریان, اور آپ آپریشن کر رہے ہو گے بھائی اس کی دایاں اوزن اور بایاں اوزن ذرا کاٹنا, اگلا کہے گا کیا بول رہا ہے بھائی, دایاں بطن جو ہے نا, وہ کہے گا کہ بھائی آرٹیکل بولو, لیفٹ آرٹیکل رائٹ آرٹیکل. آپ اس قسم کی, جیسے کہ وہ صاحب گئے نا حکیم بھی نہیں اب اردو بولتے, ایک صاحب گئے حکیم صاحب کے پاس کہ جی خطوطان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے, وہ پرانی مرزا غالب کی انہوں نے سن رکھا تھا, بھائی اردو بھی وہ بولو جو اصل اردو ہے اوریجنل. حکیم لوگ تو پھر بھی اردو سمجھتے ہیں کہ خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو حکیم صاحب نے کہا بھائی کوئی نئے ملک میں جنگ چھڑ گئی ہے, کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے, ابھی تک تو یہاں لبنان کا سنا تھا, کوئی نہیں. کہہ رہے بھائی خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. کہہ رہے یہی تو پوچھ رہا ہوں کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی. کہہ رہے میرے میٹھا, کہتے کمبخت یہ بولنا, پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ بول, پیٹ میں درد ہو رہی ہے کیا, خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب انگلش زبان آپ کے دفتروں میں شامل ہو گئی, آپ کا وکیل وہی بول رہا ہے, آپ کے جج وہ بول رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹ وہی بول رہی ہے, آپ کا نصاب اس میں, تو اب اس وبا کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ انگریزی کے خلاف آپ بھی سیکھ لیں. اب حل کیا ہے مولوی صاحب, آپ بھی سیکھ لیں, ورنہ آپ کی بھی زبان تھوڑے دیر میں کوئی نہیں سمجھے گا, اب آپ کو بھی سیکھ لینی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہو, جب تک نہیں تھی تو اس کا حل کوئی. تو جب ویڈیو ڈیجیٹل کیمرہ آیا, ٹیلی ویژن آیا, علماء نے روکا لوگوں کو, بھائی حرام کاری پھیل رہی ہے, حرام کاری پھیل رہی ہے, اس سے نقصان ہو رہا ہے. لیکن وہ کہاں رکتے ہیں, جب نہیں رکے تو بھائی پھر اب آپ بھی آ جاؤ. آپ اس لیے آؤ کہ وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے جو ہزاروں غلط باتیں لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں, آپ ایک صحیح بات آ کے ان کو بتا دو, کیونکہ ذریعہ وہی ہے, مجبوری یہی ہے. اگر ہماری حکومت ہوتی تو ٹیلی ویژن کو ہم اس گندگی سے پاک کر دیتے, علماء کے لیے الگ چینل بناتے. اب نہیں ہے تو دیکھو, اس کی میں ایک بہترین مثال دوں کہ آپ کو پتا ہے رش شراب خانے میں ہی ہوتا ہے, مسجد میں نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, پبلک کہاں پہنچی ہوئی ہے, ساری شراب کی لائن میں.
اب آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو آپ کو شراب خانے جانا پڑے گا. آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ کیونکہ جن تک آپ نے دعوت پہنچانی ہے وہ تو وہیں لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں نا, تو آپ بھی آ جاؤ لائن میں لگ جاؤ. لائن میں نہیں لگتے آپ وہاں جاؤ اس مقام پہ جا کے ان کو سمجھاؤ بھی کیا کر رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ غلط ہے یا شراب پینا غلط بات ہے؟ لیکن یہ نہیں کہ آپ خود گھر میں شراب خانہ کھول لیں. تو جب ٹیلی ویژن ہی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مسجدوں میں کم آ رہے ہیں, تو آپ نے اگر لوگوں کو یہ مطلب ہی بتانا ہے نا کہ ٹی وی حرام ہے, یہ بتانے کے لیے بھی ٹی وی میں آنا پڑے گا آپ کو. نہیں یاری بات خود یہ, ورنہ لوگوں تک یہ بات بھی نہیں پہنچے گی. تو اب ظاہر ہے یہ تو آپ آ کے ٹی وی میں آ کے بتا نہیں سکتے کہ ٹی وی حرام ہے, تو ممکن نہیں ہے. تو پھر وہی باتیں جو آپ ان کو جو دوسری حرام باتیں بتانا چاہتے ہیں وہ بتانے کے لیے آپ کو ٹی وی میں آنا پڑے گا. اس لیے میں کہتا ہوں جو عالم ٹی وی میں آ رہا ہے تو ٹی وی میں آنا ایک الگ مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے ٹی وی گھر میں رکھ لینا صحیح نہیں, اس میں فسادات زیادہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو ہو گئی دلائل کی دنیا میں, اور بہت ساری ہیں اس میں, لیکن وقت سمیٹ رہا ہوں میں بہت زیادہ ہو گیا. آخر میں دو باتیں, صرف دو دو باتیں. الزامی دلیل اسے کہتے ہیں, الزامی. میں نے مان لیا یہ سارے دلائل ہمارے غلط ہیں, سارے غلط. تو بات یہ کہ جو علماء تصویر کو حرام کہہ رہے ہیں, لاشعوری طور پر وہ بھی کم درجے کی ضرورت کی چیزوں میں تصویریں کھچوا رہے ہیں اور اس کو جائز بھی کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس کی میں نے مثال دی, حج کے لیے تصویر کھچوانا اصولی لحاظ سے جائز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے. جس کو حج کے لیے تصویر کھچوانا لازمی ہے اصولی طور پر اس پہ حج فرض ہی نہیں ہوتا, لیکن سب کہہ رہے جائز ہے. چلو مان لیا وہ تو فرض ہے. نفلی عمرے کے لیے تصویر کھچواتے نہیں کھچواتے, وہ کیوں جائز ہے بھائی؟ عمرہ کوئی فرض تھوڑی ہے کہ حرام کام کا ارتکاب کرنا پڑے. جو علماء اس کو بالکل حرام کہہ رہے ہیں, ڈیجیٹل کیمرے کی ہر قسم کی مصلحت میں کہتے ہیں پھر بھی جائز نہیں ہے, تو ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر آپ عمرے کے لیے کیوں کھچواتے ہیں تصویر؟ عمرے کی مصلحت کے لیے جائز ہے اور تبلیغ کی مصلحت کے لیے جائز نہیں ہے. تیسری بات, عمرہ بھی چلو عبادت ہے, اچھے کام کے لیے کھچوا رہے ہیں نا آپ. آپ وزٹنگ ویزے کے لیے دبئی جانا ہے میں نے گھومنے کے لیے, کوئی عالم حرام کہتے ہیں اور آپ کو تصویر کھچوانی پڑے گی, تو کیا وزٹ کرنا کوئی بنیادی ضرورت ہے؟ ہے بھائی؟ پھر بھی جائز ہے. اور آگے چل کے وفاق المدارس والے انہوں نے بھی تصویر رکھی ہوئی ہے. تو اب وفاق المدارس سے منسلک علماء جو یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے, تو ایک عامی آدمی کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ حضرت آپ نے تو امتحان میں بچے کو بٹھانے کے لیے تصویر کی شرط لگائی ہوئی ہے کہ کارڈ پہ تصویر ہوگی تو امتحان گاہ میں گھسنے دیں گے ورنہ باہر نکال دیں گے. تو چونکہ یہ آپ کی ضرورت تھی تو آپ کی سمجھ میں آ گئی. ممکن ہے اجتماعی ضرورت بھی ہو قوم کی, تو وہ بھی اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے. لیکن مفتی عام کا سب نہیں مانتے اس کو, وہ تو کہتے ہیں وفاق کی تصویر اس کو بھی حرام کہتے ہیں, تو یہ ان پر تو اشکال نہیں ہوگا, لیکن وفاق المدارس سے منسلک دوسرے علماء پر بہرحال یہ اشکال ہوگا کہ آپ کیمرے جب حرام ہے تو پھر وفاق المدارس کے لیے تصویر کھچوانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ سیکیورٹی کے اور دوسرے بہت سارے, انگوٹھا سب سے بہترین ہے سیکیورٹی کا ذریعہ. تصویر میں بہت اشتباہ ہوتا ہے لیکن وہ جائز ہے. آئیڈینٹی کارڈ کے لیے جائز ہے, بہت ساری چیزوں کے لیے فتویٰ دیا جا رہا ہے. تو اس بنیاد پر ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ جو ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر ہے اس کا بوقت ضرورت استعمال جائز ہے, اور اگر نیت اچھی ہو تبلیغ کی نیت ہو تو یہ نہ صرف جائز بلکہ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس پر ثواب ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر بات آج کل بنتی نہیں ہے. آڈیو بیانات جو جاتے ہیں نا نیٹ پر وہ لوگ اتنا نہیں سنتے, جب تک کہ ویڈیو بیان ہوتا ہے اس میں چہرے کے ایکسپریشن اس کے باڈی لینگویج سے پورا پتہ چلتا ہے مولوی صاحب کون سی بات کتنے اس سے کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, ایک آڈیو کلپ چلائیں 5 منٹ کی اور ایک ویڈیو چلائیں. آڈیو کے سننے والے اگر 1000 ہوں گے تو ویڈیو کے 1,00,000 ہوں گے, وہ اتنا فرق ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پیدل اور ہوائی جہاز کا فرق آ رہا ہے. یہ 1 مہینے کا فرق ہے, باقی سال پہ لے جائیں گے نا تو 1 کروڑ تک پہنچ جائے گا, اور یہ 1000 سے 1000 سے بھی وہ لوگ بڑھیں گے جن کو آواز پسند آئی ہوگی, جن کو نہیں پسند آئی وہ 1000 سے بھی آگے تجاوز نہیں کریں گے, اتنا فرق ہے. اللہ تعالیٰ بار پھر بھی بتا دوں اختلافی مسئلہ ہے, جس کو ان کی دلیل سمجھ میں آتی ہے تو اس پر عمل کرے, لڑنا نہیں چاہیے آپس میں. اختلاف تو چلتا رہتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, سب برحق علماء ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دو سوال مجھ سے دوبارہ نہیں پوچھے جائیں گے, ایک ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کے اور ایک ڈاکٹر ذاکر نائک. یہ دو سوال اگر پوچھے تو میں سمجھوں گا آپ کو اسی نفسیاتی ہسپتال بھیجنے کی ضرورت ہے, غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.